چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر. تفسیر دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا لاسٹ سبق سے ایک کوسچن تھا جو کہ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتی ہوں. آیت نمبر 12 کو دیکھیں. آیت نمبر 12 میں وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا, اس بارے میں سوال کسی نے کہا تھا کہ سبل کیوں آیا ہے, سبیل ایک راستہ ہے اللہ کا, تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھائے, اپنی طرف کے ہدایت کے راستے ہمیں دکھا دیے, یہ پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کا تو ایک ہی راستہ ہے. تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں, ویسے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا لیکن دوبارہ آپ سمجھ لیں اس بات کو اور اس کو ایک الگ جگہ رکھ لیں لکھ کے. دیکھیں ایک ہوتا ہے صراط, جس صراط المستقیم, وہ بھی راستہ ہے لیکن وہ کون سا راستہ ہوتا ہے جو بہت واضح ہوتا ہے, بہت وائڈ ہوتا ہے, بہت بڑا راستہ, بہت کھلا راستہ. اسی لیے قرآن مجید میں صراط آیا ہے, صراط کے تثنیے نہیں آئے, صراطین نہیں آیا اور اس کے جمع کچھ نہیں آئی, وہ واحد ہی کافی ہے اس لیے کہ وہ بہت کھلا راستہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی تثنیہ اور جمع کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اسلام کے معنوں میں بھی آتا ہے صراط اور اس طرح اور بھی جگہ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم سورہ صافات میں آتا ہے. تو یعنی کھلا بڑا راستہ, ٹھیک ہے, اور ایک سبیل ہے, یہ بھی راستہ ہے لیکن یہ یعنی واحد بھی آتا ہے جمع بھی آتا ہے. یہ اس راستے کو کہتے ہیں جو بڑے راستے سے آگے چھوٹے چھوٹے راستے نکلتے ہیں نا, جیسے شہر کے اندر انٹر ہونے لگتے ہیں پہلے ایک ہائی وے ہے, اس کے بعد پھر آگے آگے روڈز آ جاتی ہیں, تو یہ روڈ ہے اور وہ ہائی وے ہے, سمجھ لیں. میں ویسے ایک سمجھانے کے لیے صرف بتا رہی ہوں, صراط سمجھ لیں ہائی وے اور سبیل ہیں روڈز, ٹھیک ہے. میں آگے والی کیا کہوں گی پھر انگلش میں, چلیں اس روڈ سمجھ لیں, چلیں ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں. اب قرآن مجید میں سبیل ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طرح سے استعمال ہوا ہے. فار ایگزامپل نماز کو کہا گیا کہ یہ ایک سبیل اللہ ہے, جہاد سبیل اللہ ہے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ ایک سبیل اللہ ہے, ہجرت ایک سبیل اللہ ہے, ان سب کو جمع کر کے یہ بھی کہا گیا سبل الاسلام, ٹھیک ہے, اسلام کے راستے ہیں یہ, سبل ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی جمع بھی آ گئی, جمع میں بھی آیا, واحد میں بھی آیا, اور کبھی صراط کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے, یعنی کھلے راستے کے لیے بھی آ سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا مسافر کو کہتے ہیں ابن سبیل, وہ بھی ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے راستے پہ جاتا رہتا ہے. ایک آتا ہے طریق, طریق بھی اس کا بھی ترجمہ ہم راستہ ہی کرتے ہیں لیکن وہ سبیل سے آگے جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, ہاں انگلش میں سوچیں گے اسٹریٹ, اسٹریٹ کو طریق کہہ لیں. تو ایک ہائی وے ہو گئی, ایک روڈ ہو گئی اور ایک اسٹریٹ ہو گئی, تو اسٹریٹ تو چھوٹی ہوتی ہے نا, تو وہ بھی ایک آئے گا, تو پھر آپ نہیں کنفیوز ہو جائیں گے یہ اب کیا ہے, یہ بھی تو راستہ ہے. تو اس طرح سے یہ دو تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں راستے کے لیے, اور کبھی ایک کی جگہ دوسرا بھی استعمال ہو جاتا ہے, وہ بھی اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, سمجھ لیں آپ, اسلام جو ہے نا وہ صراط ہے, سبیل جو ہیں اس کے احکامات ہیں, طریق جو ہیں اس کی آگے کیریکٹرس ہیں, اس کی جو کیریکٹرسٹکس, اس کی اخلاقیات وغیرہ. تو یہاں پہ اب یہ آیا کیا, یہاں پہ آ گیا ہدانا سبلنا, ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں ہدایت دی راستوں کی. یعنی اب وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کون سے راستوں کی, یعنی اب اسلام کے راستے اس کے احکامات ہیں. یہاں پہ کیا مراد ہو گئے, یعنی اس کے ڈفرینٹ احکامات کی ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ٹھیک ہے. حقوق کے معنوں میں بھی ویسے قرآن کریم میں سبیل کا لفظ آیا حقوق, لیکن یہاں پہ یہ ڈفرینٹ احکامات جو اسلام کے ہیں, ڈفرینٹ عبادات, مثلا نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, یہ سارے سبل ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ایک سبیل ہے, تو یہ سارے ملا کے سبل بن جاتے ہیں. تو سبلنا ہمارے راستوں کی, اب امید ہے کہ یہ والی بات اب سمجھ آ گئی ہوگی, اور پھر بھی کوئی کنفیوژن ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں سمجھا دوں گی. سر دوسرا ایک کسی نے بہت پیاری ای میل لکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں جب بھی آپ کی ویب سائٹ پہ جاتی تھی تو میں یہ جو پہلی آیت ہے قرآن کریم, یہ جو اے سورہ ابراہیم کی, یہ ہماری ویب سائٹ پہ اوپر لکھی ہوئی ہے, کتاب انزلنا ہوئی لئی کل تخری جنا سا من الظلمات الی النور, اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو تو یہی آیت کا یہ اتنا سا ٹکڑا ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اوپر ڈالا ہوا ہے, اور کہنے لگی کہ آج مجھے سمجھ آئیے کہ کس طرح یہ آیت تو ہمیشہ پڑھتی تھی، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سورہ ابراہیم کی ہے، اور اب پتہ چلا کہ کیسے انسانوں کو یہ کتاب اندھیروں سے نور میں لے کر آتی ہے۔ تو کہہ رہی ہیں کہ اب میں نے سمجھ کے پڑھا، اور تفسیر کے بعد اتنی اچھی سمجھ آ گئی کہ اس آیت کا مزہ پھر اب صحیح سے آیا کہ کیا اس کا معنی ہے۔ الحمدللہ، ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے دو تین اہم ٹاپکس ہیں آج۔ ایک تو کفار کے جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان نیکیوں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہم کو ماشاء اللہ اپنے سے زیادہ کافروں کی نیکیوں کی بہت فکر رہتی ہے کہ ان کی نیکیوں کا بنے گا کیا، تو وہ آج آپ کو جواب مل جائے گا۔ اسی طرح آیت 22 میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان کیا خطاب کرے گا اس دن، قیامت کے دن جب سارے جنت جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو اس دن اس کا بھی ایک خطاب ہوگا نا، وہ بھی وہاں پہ جا کے کچھ بولے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آج آیت نمبر 24-25 میں کہ بندہ مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ اگر واقعی ہم نے مومن بننا ہے تو ہم نے کیسا بننا ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں پام ٹری کی کوئی تصویر آپ کے سامنے یا کبھی دیکھا ہو تو آپ دعا کریں گے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ اور آیت 27 میں قبر کے بارے میں آج آپ دیکھیں گے کہ قبر جو ہے اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، تو ثابت قدمی ہوگی وہاں پہ، بہت مشکل مرحلہ ہے وہ۔ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک گلہ ہے انسان سے کہ کیا وہ اتنی نعمتیں اس کو دی ہیں لیکن اس کا اس میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہمارے سبق کے کوئی اہم پوائنٹس ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 18-34 ان شاء اللہ۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال کیسی ہے؟ بی ربہم، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، یعنی رب کو نہیں مانا، کافر رہے دنیا کے اندر۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کے اعمال کا کیا بنے گا؟ اعمالہم، اعمال ان کے، یہاں پہ اعمال سے کیا مراد ہے؟ جو ان کی نیکیاں، برے اعمال نہیں، نیکیاں، نیکیوں کی اس میں آ رہا ہے معنی میں، ان کا کیا بنے گا؟ کرماد، مانند راکھ کی، راکھ کی طرح ہوں گی۔ راکھ آپ نے دیکھی ہے، ایشز، جب کبھی آپ نے باربیکیو یا وہ کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں جو راکھ سی نیچے رہ جاتی ہے، کیا وہ کسی کام کی ہوتی ہیں؟ آپ اس کو ہاتھ میں اٹھائیں تو کیا اس کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوا چل جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو کرماد نشتدت بہ ریح، سخت ہو گئی ساتھ اس کے آندھی، یعنی سخت تیز آندھی چلی، فی یوم عاصف، تیز ہوا کے دن، یعنی ایسا ہوا کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس پر تیز ہوا، یعنی کیسی ہوا؟ شدید ہوا چلی، کون سے دن؟ آندھی والے دن، ایک آندھی والا دن تھا، یوم عاصف کون سا ہے سمجھ لیں، آندھی والا دن، اس دن بڑی تیز ہوا چلی، کیسی ہوا؟ اشتدت بہ ریح، اشتدت سخت ہوا، بہ ریح یعنی ساتھ ہوا کے۔ تو کیا ہوا پھر؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے، وہ کچھ قادر نہیں ہے کسی چیز پر بھی اس میں سے، یعنی کہ وہ اس کو سمیٹ لیں، وہ اس کو رکھ لیں، اس کو کسی طرح جمع کر لیں، اس کو نہ اڑنے دیں، وہ کیا ہوگی جب وہ جو ایشز ہوں گی ان کا کیا بنے گا؟ جب ایسی تیز سخت ہوا چلے گی تو وہ تو اڑ اڑ کے تو کہیں پہ ان کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اب یہ ہے جو کافر، اس کی نیکی کا حال، کہ اس کی نیکی قیامت کے دن اس صورت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مثالیں قرآن کریم میں بار بار بیان فرماتے ہیں، اور مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بات آپ کو سمجھ آ جائے صحیح سے، مثال سے انسان کو سمجھ آتی نا بات، تو یہ بات آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے کہ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یاد رکھیں کفر کے ساتھ کوئی بھی جو نیکی ہے
وہ قبول نہیں ہے. کوئی نیکی کفر کے ساتھ اگر ہوگی نا تو وہ سمجھ لیں ملٹی پلائی ود زیرو ہو گئی. یہاں پہ بتایا گیا ان کے اعمال مثال راکھ کی ہیں جس پہ سخت آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آیا. ایسے لکھ لیں, سخت آندھی کے دن ہوا کا کیسا جھونکا آیا؟ بہت تیز, بہت سخت جھونکا آیا. اب جب سخت جھونکا آئے گا ہوا کا, ایک ویو آئی آندھی کا, ایک تھپیڑا آیا, تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد اس راک کا؟ وہ تو کہیں پتہ ہی نہیں چلے گی کہ کہاں گئی. یہ اعمال آج بہت بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے چیریٹی ورک کیا, صدقہ و خیرات کر رہا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے چیریٹی ورکس اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو بڑا لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں, افریقہ میں کر رہی ہیں, وہاں جگہ کر رہی ہیں, بلائنڈز کے لیے کر رہی ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, کتنا زیادہ ان کو, یعنی ان کے لیے بہت انہوں نے کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ایک کسی مجلس میں ایک دفعہ میں گئی تھی, بہت سال پہلے کی بات ہے, وہاں پہ ایک خاتون باقاعدہ لڑ رہی تھی اس بات پہ کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ ان کو, مطلب ان کے لیے کوئی نہیں, ان کے کام آئیں گے ان کے اعمال اور جہنم میں جو شرک کریں گے, دیکھیں وہ کتنے نیکی کے کام کرتے ہیں, کتنے اچھے اچھے ان کے کام ہیں, ہم سے تو اچھے وہ ہیں, دیکھیں کتنے اچھے حسن سلوک سے بات کرتے ہیں, اخلاق ان کے کتنے اچھے ہیں, ان کے یہ کتنے اچھے ہیں, اور یعنی کیا وہ فلاں عورت جس نے بچوں کے لیے اتنا کیا, کیا وہ جہنم کے اندر جائے گی, کیا فلاں آدمی جو اتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہا ہے, اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز چلا رہا ہے صرف لوگوں کی خدمت کے لیے, کیا وہ کیا جہنم کے اندر جائے گا؟ آپ کا مطلب یہ ہے, یہ کس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں؟ تو پہلے تو ایسے لوگوں سے, اور آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ یہ بحثیں سنی ہوں گی, تو پہلے تو ایسے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو اپنا پتہ ہے کہ آپ نے خود کہاں جانا ہے؟ ہمیں دوسروں کی اتنی فکر ہے کہ ان کی نیکی کا کیا بنے گا, ہمیں اپنی نیکی کا پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کدھر لے کر جائے گی, کیا وہ بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, یا کیا ہم بھی کوئی اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ گئے جو ہم دوسروں کی فکر پہلے کرنے بیٹھ گئے؟ اور بات یہ ہے کہ یہ جو اگر ہمیں شرک کا پتہ چل جائے نا کہ کتنا کبھی عمل ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے, تو پھر ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ان باتوں کو سمجھنے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہے, کتنا ہی بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے, لیکن اگر وہ ایک ٹیررسٹ ہے تو کیا اس کو کسی حکومت, کوئی ملک کیا اس کو چھوڑے گا؟ کیا کہے گا نہیں نہیں بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے, لوگوں کو پانی پلاتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے, کیا چھوڑیں گے؟ وہ اتنا بڑا یعنی کرائم ہوگا کہ اس کے بعد اس کی ضرور اس کو سزا ملے گی, اور بڑی سزا ملے گی, اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اسی طرح سمجھ لیں اس بات کو, یعنی یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں, اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک اتنی بڑی چیز ہے, اتنا بڑا ظلم ہے. ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا شرک کو, ہمارے لیے تو کچھ چیزیں ہیں ہی نہیں. مسلمان ہو کے بھی شرک کر رہے ہیں, کافر تو شرک کر ہی رہے ہیں, مسلمانوں میں بھی شرک ہے ہر ہر جگہ. جیسے اہل مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں. کوئی طریقہ نظر آتا تھا ان میں ابراہیم علیہ السلام کا؟ کہاں ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم وما کان من المشرکین. اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ وہ تو حنیف تھے, وہ تو ان کا تو شرک سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور کدھر تم شرک میں پڑے ہوئے. اسی طرح آج ہمارا حال ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, اور ہم ان کے طریقے پہ ہیں, اور ہم ان کے فالوورز ہیں, اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. تو تمہاری زندگیوں میں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ تم ان کے بھی فالوور ہیں, تمہاری تو زندگیاں بالکل بھی اس کی کوئی عکاسی نہیں ہے, کوئی ذرا سی بھی ڈپکٹ نہیں کرتی کہ کس ذات کے تم پیروکار ہو, کس ذات کے تم امتی ہو, ذرا سا بھی ایک جھلک بھی نہیں ہے. تم کدھر یہ کہہ رہے ہیں؟ اور وہ بھی اپنی دو چار نیکیوں کو سمجھ کے سوچتے تھے کہ ہم بس سب سے بڑے نیک اور پارسا ہو گئے, حاجیوں کو پانی ہم نے پلا دیا, کعبہ کے ہم متولی ہیں, فلانے ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں, مہمان نوازی ہم کرتے ہیں. اسی طرح آج ہم سوچ لیتے ہیں, ہمارے پاس بھی دو چار کام ہیں جو ہم سوچ لیتے ہیں, یہ ہم کرتے ہیں, تو کیا صحیح نہیں ہے یہ؟ تو اس لیے شرک کے ساتھ یا کفر کے ساتھ دونوں کی باتیں سمجھ, شرک یا کفر کرنے کے ساتھ, جو کفر بھی اور شرک بھی,
مطلب ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں آ گئیں، ایک نے انکار کر دیا، ایک نے ساتھ شریک کر لیا، ان کے ساتھ کوئی عمل نیکی کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ابن جدعان جو ہے وہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کے یہ اعمال اس کو کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا کوئی چیز اسے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا اے میرے رب جزا کے دن میری خطائیں معاف کر دینا، یعنی اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یعنی اگر آپ کا نیت ارادے میں یہی نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں اس کی جزا چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے، اس کا انعام چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ سمجھائیے، اس نے بس جیسے، میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپلس اس لیے دیتی ہوں کہ سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو، کسی نے بہت زیادہ نیکی کی کسی کے ساتھ، بہت اچھی، بہت یعنی کوئی لوگ کم ہی کرتے ہیں، تو جن کے ساتھ نیکی کی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ میں نے نیکی کے لیے تھوڑی کیا ہے، تو مجھے اپنے ملک سے اتنی محبت ہے، اس سے میں نے تو اپنے ملک کے لیے کیا، میں نے کہا نیکی کے لیے کیا، نے صاف مسلمان ہیں، صاف اپنے منہ سے کہہ دی، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ جو بھی ہم ریوارڈ چاہتے ہیں، ہم ریوارڈ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے اس چیز کا۔ آپ نے کسی کو رائٹ بھی دی ہے تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس چیز کا ریوارڈ دے، کیونکہ یاد رکھیں ریوارڈ کے بغیر انسان زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں رکھ سکتا اچھائی کو، اس کو ضرور چاہیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ریوارڈ کہاں سے چاہ رہے ہوتے ہیں، کہ یہ میری تعریف کر دے اور یہ مجھے تھینک یو بولے اور یہ کہے کہ کتنی اچھی میری نیبر ہے جو یہ میرے لیے یہ کام کر رہی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، لے تو آپ نے بھی ریوارڈ لیا لیکن غلط جگہ سے لیا۔ اب یہ کوئی اگر کہے نہیں مجھے تو کوئی ریوارڈ چاہیے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، انسان کی نیچر ہے اس کو ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ریوارڈ آپ نے کہاں سے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس قیامت کے دن، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ مجھے ریوارڈ دینا اس کا، یہ صحیح چیز ہے۔ جبکہ کافر جو ہے آپ دیکھیں، اس کو جب آخرت پہ ہی ایمان نہیں ہے، وہ یہ کام ریوارڈ کے لیے تو کرتا بھی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ریوارڈ کے لیے کرتا۔ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بڑا رحم آ گیا ان لوگوں کے اوپر، بڑا رحم آتا ہے، کہ رحم دل اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا انسان کے اندر بھی، یہ اللہ کی صفت ہے رحمان اور رحیم، اس نے رحم بندوں کے اندر بھی ڈالا ہے، تو مجھے دیکھ کے رحم آ گیا، کسی کی بھوک کے اوپر رحم آ گیا، کسی پیاس پر، کسی یتیم کے اوپر رحم آ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ جب تک آپ کی یہ نیت نہ ہو، جب تک آپ کا یہ، مومن کے لیے کیوں یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان آخرت کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہی ہے کہ میں آخرت میں اس کا ریوارڈ پاؤں۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ بھی انہی کی طرح یہ سوچتا کہ مجھے نہیں آخرت میں کچھ چاہیے، بس میں تو ویسے ہی کر رہی ہوں، تو اس کو نہیں ملے گا، اللہ کیوں دے ریوارڈ اس کو جب آپ اس کے لیے کر ہی نہیں رہے، جب آخرت کی کسی، دیکھیں فار ایگزامپل میں کسی کے لیے کام، جاب کرتی ہوں، جس کے لیے جاب کرتی ہوں وہی مجھے پیمنٹ کرے گا نا، یا اس کا ہمسایہ کے کر دے گا، نہیں نا، جس کے لیے کر رہے ہیں، جس کی دکان پہ آپ کام کرتے ہیں، جس کی آپ کمپنی میں، جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، وہی کمپنی دے گی، دوسری تو نہیں دے گی، جب آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں وہ کیوں دے۔ تو اس لیے جو کافر ہے یہ قیامت کے دن جب جائے گا تو وہاں پہ اب اس کی امید کیا ہے کہ یہاں پہ اب اتنی مشکل دن ہے، جب وہ وہاں کی مشکلات دیکھے گا اور سخت محتاج ہوگا، اس دن سخت محتاج ہوگا، اور اب اس کو لگے گا کہ ہائے اب مجھے میری نیکیوں کا بدلہ ملے، لیکن اب کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ ایسی نیت ہی نہیں تھی، اب بالکل مایوس ہو جائے گا، حسرت سے دیکھنے لگے گا، کیونکہ اس کے اعمال ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے۔ ہوا منثورہ بھی ایک جگہ آتا ہے کہ جیسے ڈسٹ ہے، ڈسٹ اڑ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے ہوا میں، اب ایسے اعمال کا کیا ریوارڈ ملے گا؟ ذالک ہوا الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی، یعنی اب نہیں واپس لائے جا سکتے یہ اعمال، وہ راک بکھر گئی، اب جا کے کہیں گم ہو گئی، اب وہ تو نہیں کلیکٹ کر سکتا اس کو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ نہ صرف کافر بلکہ بعض دفعہ مسلمانوں کے بھی اعمال اسی طرح ضائع ہو جائیں گے، راک کی طرح اڑا کے بکھیر دیے جائیں گے، جب وہ اعمال ریاکاری کے ساتھ کیے جائیں، یا ان کے بعد ریاکاری کر لی جائے، یا ان کے بعد احسان جتا دیا جائے۔ یاد رکھیں نیک اعمال تبھی قبول ہوں گے جب ان کے ساتھ ایمان ہو، جب اخلاص ہو اور جب سنت کے مطابق کیے جائیں. باقی سب اسی طرح انہی جیسے یہاں پہ کافر کے اعمال ہیں اسی طرح باقیوں کے بھی اڑا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا نا, جو لوگ صرف دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تو ان کے اعمال کی مثال ایسے جیسے ہوا چل رہی ہے اور اس میں سردی ہو, پالا ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی قوم کے کھیت پر جا پڑی کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اسے ہلاک کر دیا. تو دیکھیں اعمال بھی ایسے ہو جاتے ہیں, نیکیاں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایسے ختم ہو جاتی ہیں اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ وہ جو اس نے محنتیں کی, کوشش اتنی, چاہے چیریٹی ورک ہے, چاہے نماز روزے ہیں, چاہے کچھ ہیں, لیکن انما الاعمال بالنیات. الم تر ان اللہ, بے شک کیا نہیں دیکھا تم نے کہ بے شک اللہ تعالی, خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ, یعنی جیسا حق کے ساتھ کا مطلب کیا, جیسا ان کو ہونا چاہیے تھا اور جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا اسی کے مطابق ان کو پیدا کیا, جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ وہی کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا آسمان, آپ خود سوچیں آسمان کسی دن اپنی مرضی نہیں کر رہا, جس طرح جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا وہ وہی کر رہا ہے. زمین کو اگر آپ دیکھیں, زمین جس سپیڈ پہ, جس آربٹ میں, جس اینگل پہ اللہ تعالیٰ نے چلا دی اور جس مقصد کے لیے اس کو بنا دیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہی. کبھی آپ نے زمین کو بغاوت کرتے دیکھا, آسمان کو باغی ہوتے دیکھا؟ ہر ایک اپنا مقصد پورا کر رہا. اور یہ چیز انسان کو کیا سبق دیتی ہے کہ تم کیا اپنا مقصد پورا نہیں کرو گے, اور اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, اگر اللہ چاہے نا تو تمہیں لے جائے, لے جائے کا مطلب کیا, وائپ آؤٹ, ختم, فنش, تمہارا کام ختم کر دے, تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز, یہ تم سوچتے ہو کہ ہم اتنے سارے ہیں, ہمارے بغیر دنیا کیسے چلے گی. انڈیویجولی بھی معذرت کے ساتھ ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اتنا دیکھو نادان ہے, وہ یہ سوچتا ہے میرے بغیر تو یہ گھر ہی نہیں چلنا, میرے بغیر پتہ نہیں دنیا کا کیا بن جانا ہے, کیا گھر چلے گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, وہ فلانے کا کیا ہوگا, سب ہو جاتا ہے, کوئی بھی نہیں رکتا, نہ گھر رکتے ہیں. کبھی نہیں ہم نے دیکھا کسی کی زندگی کسی کے جانے کی وجہ سے رکی ہو. قومیں وائپ آؤٹ ہو گئیں, پورے فرعون کی قوم پوری کی پوری غرق کر دی گئی, قوم عاد غر ختم, قوم لوط کے اوپر دیکھو کیسے پتھروں کی بارش ہوئی, ختم کر دی گئی. کون مر گیا اس کے بعد, کیا وہ سویلائزیشن ختم ہو گئی, دنیا ختم ہو گئی, پوری پوری قومیں ختم ہوئیں, تب بھی یہ نظام چلتا رہا, دنیا چلتی رہی, آگے بڑھتے رہے لوگ, کوئی انسانیت نہیں رکی. تو تم سوچتے ہو کہ پتہ نہیں ہم ضرورت ہیں اللہ کی, ہاں تمہارے بغیر کچھ چلنا نہیں ہے. نہیں نہیں, فکر نہ کرو, یا عشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, اللہ چاہے تم ساروں کو لے جائے, کسی اور کو لے آئے. تم نے اپنا مقصد اگر نہ پورا کیا, وہ تمہیں ہٹا کے, جیسے ہوتا نا ایک پوزیشن سے ہٹایا دوسری کو لے آئے. استغفر اللہ, یہ ویسے بھی سب کے لیے ہے لیکن خاص طور پہ امت مسلمہ کو آنکھیں اور کان کھول کے یہ آیت سننی دیکھنی چاہیے کہ ہمارا بھی ایک مقصد ہے. اور قرآن کریم میں ہمارا مقصد بیان کیا گیا کہ امت مسلمہ کا کیا مقصد ہے, اور اگر اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے, جو آپ کا مقصد ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم بس بورن مسلم ہیں اتنا ہی کافی ہے, بڑا احسان ہم نے کر دیا کہ ہم مسلمان گھرانے میں, ہم اپنے زور سے ہی شاید خود ہی پیدا ہو گئے, اب کیا کرنا ہے ہم نے, بس ٹھیک ہے اب سب اچھا ہے, نہیں. جو اپنا مقصد نہیں پورا کر دے گا وہ کیا ہوگا, ٹریش میں چلا جائے گا. آپ رکھتی ہیں اپنے گھر میں جب کوئی چیز آپ کی کام ہی نہ کرے, فریج کام کرنا بند کر دے, یا تو فکس کرائیں گی اس کو, فکس ہو جائے, فکس نہیں, وہ کہتے نہیں فکس ہو رہا, کیا کرتے ہیں, گاربیج. جو اپنی اصلاح ہی نہ کرے, صحیح نہ ہو, اور سوچے کہ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چلاتا رہے گا, نہیں, ختم کر کے نئی کو لے آئے گا, یہ اس کے لیے مشکل نہیں. قوموں کا اٹھانا گرانا, ان کو دنیا میں لانا یا ان کو وائپ آؤٹ کر دینا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ آج تک تم اس لیے چل رہے ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہیں تمہیں ہٹا نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صرف کن کیا نا اس نے۔ اسی طرح انڈیویجولی بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اسلام کی ضرورت ہوں، یا میں اس قرآن کی ضرورت ہوں، یا میں اس پڑھنے پڑھانے کے لیے میری ضرورت ہے اور میرے بغیر یہ کام نہیں چلے گا، چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کوئی گروپ انچارج ہے، چاہے ٹیچر ہے، چاہے وہ کوئی کمپیوٹر سکلز رکھتا ہے وہ کام کر رہا ہے، اگر ہم سوچتے ہیں نا میرے بغیر کیسے چلے گا، اگر میں نہ ہوئی تو یہ تو کلاس چل ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں اس دنیا کا نظام ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، کوئی چیز رکتی نہیں ہے۔ اور اللہ کے دین کو تو بالکل کسی کی ضرورت نہیں، تم میں سے کوئی بھی نہیں کام کرے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آ جانا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھا کریں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم کوئی کام کر سکیں، یا ہم آگے بڑھ کر سیکھ رہے ہیں اس قرآن کو، یعنی اپنا احسان نہ سمجھے کہ میں احسان کر رہی ہوں کسی کے اوپر کہ میں آئی ہوں اور جی میں نے بڑا احسان کر دیا آپ کے اوپر کہ میں نے آپ کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا، تو یہ ایک میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایسی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور بے نقاب ہوں گے اللہ کے سامنے سارے کے سارے۔ اب برازو کا میں نے آپ کا معنی جیسے بتایا نا، برازا کہتے ہیں، براز کہتے ہیں کھلے میدان کو، ٹھیک ہے، کھلا میدان۔ اب دیکھیں، اب کھلے میدان میں اگر کوئی ہوگا تو کیا ہوگا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ تم دیکھو گے زمین کیا ہے، کھلا میدان ہے، میں اس میں زمین کی بات ہے، کیونکہ اس دن زمین ساری عمارتیں اور سب کچھ ہر چیز اس میں فلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد حشر شروع ہوگا۔ اور بروز کے معنوں میں یہ بھی شامل ہے کہ جو چیز پہلے چھپی ہوئی تھی وہ بھی ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، جو پہلے چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اچھا ایک اور اس سے بتا دوں آپ کو کہ قضاء حاجت کو بھی براز کہتے ہیں، کیوں، اس لیے کہ وہ بھی ایک چھپی ہوئی چیز تھی نا، اور اب وہ یعنی ظاہر ہوئی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے سارے کے سارے، سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ دنیا میں تو اگر ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو ایک کے پیچھے دوسرا کھڑا ہو جائے نا تو نظر نہیں آتا، اور پھر ہم تھوڑا سا سر نیچا بھی کر لیں تو بالکل ہی نہیں نظر آتے۔ کوئی اگر مسئلہ نہیں ہے کہیں، کوئی جیسے بچے کلاس روم میں ہوتے ہیں تو ٹیچر نے کوئی کام دینا ہو یا کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں تو ایک بچہ ایسے نیچے سے ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو کام ہی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوگا، سب اس کے سامنے فیس ٹو فیس ہوں گے، سب سامنے ہوں گے، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی اور ایسی کوئی ایسی رکاوٹ ہوگی جس کے پیچھے کوئی انسان اپنے آپ کو کر کے اور چھپ جائے، نہ لوگوں کے پیچھے چھپ سکتا ہوگا، بلکہ سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے اور سب سامنے ہوں گے، چاہے وہ مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، چاہے وہ چھپنا چاہتا ہے یا نہیں چھپنا چاہتا، سب سامنے ہیں۔ اچھا سامنے تو آج بھی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے، یہ کیوں کہا گیا ہوگا اس دن سامنے ہوں گے، سامنے تو ٹھیک ہے آج بھی ہیں، مگر آج ہمیں اللہ کی نظروں کا احساس نہیں ہو رہا، یہ نہیں کہ آج نہیں ہم اللہ کے سامنے، آج بھی ہیں، آج بھی ہم کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں اور نہ چھپ سکتے ہیں، مگر آج ہمیں نہیں احساس، اس دن ہم محسوس کر لیں گے اللہ کی نظروں کو، اور احساس آج کرنا بھی نہیں چاہتے، ویسے تو اگر انسان چاہے تو احساس کر سکتا ہے، تو آج کیوں نہیں احساس کرنا چاہتے، اگر اللہ کی نظروں کا احساس ہو جائے تو اس سے تو زندگی بدل جائے گی، پھر ہم نے اپنی خواہشات میں کیسے گم رہیں گے۔ اس لیے انسان تو چاہتا ہے نا مجھے آزاد چھوڑ دو، میں جو مرضی میری ہو ویسے ہی کروں، اور مجھ سے زیادہ ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ میری ساری پھر مزے ہی اور ساری وہ فانی میرا مزہ کرکرا ہو جائے اس کا، اور پھر مجھے فکر لگ جائے، بس آخرت کی ہر وقت میں فکر لگائے رکھوں گی، ایسی میرے ساتھ زیادہ نہیں باتیں کیا کرو۔ یہ چاہتا ہے انسان، اس لیے وہ اللہ کی نظروں کو محسوس ہی نہیں کرنا چاہتا. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے سب، جمیع سارے کے سارے، کوئی بھی نہیں چھپا ہوا. فقال الضعفاء، تو کہیں گے ضعفاء، کمزور لوگ. کس چیز میں کمزور؟ دنیا میں یا تو وہ مال میں کمزور تھے، زیادہ تر سٹیٹس وغیرہ میں لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو عقل میں کمزور، یعنی ڈگریوں میں پیچھے، کہیں علم میں کمزور. للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرنے والے تھے. تکبر کون کرنے والے؟ کون سے لوگ؟ جو دنیا میں لیڈر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، جن کو ہم وی آئی پیز کہتے ہیں. وی آئی پی، جو وی آئی پی لاؤنجز سے ہی جاتے ہیں، وہ وی آئی پی ہوتے ہیں، وہ عام پبلک تھوڑی ہوتے ہیں. وہ مال میں، سٹیٹس میں، یا حیثیت وغیرہ میں، اس میں لوگوں سے زیادہ بڑھ کے ہوتے ہیں، کسی اعتبار سے بھی نا، دوسرے لوگوں سے، عام لوگوں سے اوپر. سیلیبریٹیز بھی بعض دفعہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیلیبریٹی ہیں. انا کنا لکم تبعان، بے شک ہم تھے لیے تمہارے تابع، ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہارے انڈر تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شئین، تو آج کیا تم بچانے والے ہو ہم سے، ہم کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم تمہارے فالوور تھے، ہم تو آپ کے پیچھے بس چلتے تھے، جس طرح سے آپ چلتے تھے آپ ہمارے مائی باپ تھے، جو آپ نے کرنا وہی ہم نے کر لینا، جو آپ نے پہننا وہی ہم نے پہن لینا، جس طرح سے آپ اپنی زندگی گزارتے تھے، جیسے آپ اپنے طور طریقے رکھتے تھے ویسے ہی ہم رکھنا چاہتے تھے، تو ہم تو بس ہر چیز میں نا بس اندھا دھند آپ کو ہی فالو کر لیتے تھے. اب آج کیا ہے؟ آج آپ ہمیں بچا سکتے ہیں کچھ اللہ کے عذاب سے؟ استغفر اللہ. یعنی دنیا میں جو تھوڑا کم سٹیٹس رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ دیکھیں آپ، ایک یہ نارم ہے نا سوسائٹی کا، ہمیشہ سے لوگ کس کو دیکھ کے چلتے ہیں، کس کے فین ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے لوگ، ایکٹر ہیں، فلم سٹار، فلاں سٹار، پتہ نہیں وہ کیسے ہیں، حالانکہ تو ان کو تو سٹار ہونا ہی نہیں چاہیے. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ستارے ہیں، سبحان اللہ، ہم ان کو سٹار بنا لیتے ہیں. یعنی ہاں اس جو ہے وہ بڑے بڑے دنیا میں نام تھے، سنگر فلاں یہ وہ، اب وہ لوگ جب بھٹکے تو لوگ بھی ان کے پیچھے بھٹک رہے ہیں. وہ جیسا الٹی ٹوپی پہنے لوگوں نے بھی الٹی پہن لینی ہے، وہ جیسے وہ کریں گے ویسے ہی لوگوں نے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے ان کو فالو کرتے رہنا. چھوٹی سی مثال بتائیے، ہر چیز میں ان کو فالو کرتے ہیں. فلانے نے پتہ ہے ایسی شادی کی ہے، فلانے کی شادی کے اوپر یہ تھا، فلانے نے یہ کام اس طرح سے کیا، چاہے وہ ان کا پہننا اوڑھنا ہو، چاہے کوئی اور طرح کا فیشن ہو، چاہے ان کے کوئی طور طریقے ہوں. آپ کو کبھی وہاں پہ دین نظر آیا؟ خدا خوفی نظر آئی؟ کیا ہوتی ہے وہاں پہ؟ غفلت، غفلت اور غفلت، تین اگر ورڈز میں اس کو ڈسکرائب کیا جائے، غفلت اونلی. آپ مجھے کوئی ایک نام بھی بتا دیں کہ جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں، یا چاہے سیاسی لیڈر، یا جو بھی سردار، یا بڑے لوگوں کے جو ہائی کلاس یا وی آئی پیز ہیں، کون جس کے اندر خدا خوفی ہو، اللہ کی طرف بلانے کا وہ ہو، یا دین کی طرف لوگوں کی ایک دعوت دینے کا ایک ٹرینڈ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہو؟ کچھ بھی نہیں، لیکن لوگ پھر بھی بلائنڈلی ان کو فالو کریں گے. تو اب وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہمیں عذاب سے بچائیں نا، کیونکہ دنیا میں بھی ہم آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتے تھے، دنیا میں بھی ہم آپ کے پیچھے جاتے تھے، آنکھیں بند کر کے ہم بس آپ کو ہی دیکھتے تھے، آپ کو ہی فالو کرتے تھے، جس سے آپ رکے ہم رک گئے، رائٹ، جس سے آپ رکے ہم اس سے رک گئے، جس راستے پہ آپ چلے اس پہ ہم چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، میرا رب کتنا غفور رحیم ہے، اس نے کل جو آنے والا ہے، جو حشر کا میدان، وہ جو حشر کل برپا ہونے والا ہے، اس کو آج دکھا دیا، وہ سین آج ہمارے سامنے کر دیا. آج دیکھ لو کہ وہاں پہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہوگا، اب وہ کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم ہیلپ کرتے ہیں تمہاری، نہیں. وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لو ہدانا، کاش کہیں گے کاش کے یا اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ لہدیناکم تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. اب مان گئے نا, یہاں پہ ان کا کنفیشن ہے کہ ہم ہدایت پہ نہیں تھے. لیکن اس کے اندر بھی آپ ایک بات نوٹ کریں ذرا, یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے. ایک تو بات ہو سکتی تھی نا کہ ہم ہدایت پہ نہیں تھے, ہمیں معاف کر دو, ہم خود بھٹکے ہوئے تھے تو ہم نے کیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, لو ہدان اللہ. آپ اس کو نوٹ کریں, یہ کسی اور نے بھی یہ کہا تھا. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا وہاں سے تو اس نے کیا کہا تھا, اگر تو ہی نہ مجھے حکم دیتا تو میں اس راستے پہ کیوں آتا, تو نے ہی مجھے گمراہ کر دیا, تو نے ہی مجھے یہ حکم دیا, اسی وجہ سے تو میں اس طرح ہوں گا. یہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہی غلط تھے, ہمارا کوئی قصور تھا, ہم نے نہیں اپنی عقل استعمال کی, اللہ نے تو راستہ دکھایا تھا. کہہ رہے ہیں اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی سیدھے راستے پہ آ جاتے. یعنی سارا قصور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کا ہی ہے. دیکھیں اگر اللہ نے ہدایت نہ دینی ہوتی نا تمہیں, وہ نہ چاہتا ہوتا کہ تمہیں ہدایت ملے, تو اتنی رسول بھیجنے کی, لاکھوں رسول آ گئے اس دنیا میں, کتابیں آ گئیں, محفوظ کتاب آج آپ کے پاس آ گئی. اللہ نے اگر آپ کو محروم ہی رکھنا ہوتا ہدایت سے تو کیا ضرورت تھی اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی, کیا ضرورت تھی آپ کے لیے ایسے پیغمبر کو بھیجنے کی, کیا ضرورت تھی اتنا اہتمام کرنے کی آپ کے لیے, کتنا ارینجمنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں, یہ سبحان اللہ, ایسی جو قرآن کریم میں باتیں ہیں نا, واقعی وہ کتنی دفعہ ہمارے اپنے کانوں سے ٹکرائی ہوتی ہیں. دنیا میں لوگ کہتے ہیں, قیامت کے دن بھی اسی طرح کہیں گے لوگ, آ کہتے ہیں اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم بھی ہدایت پہ آ جاتے, ہم کیا کریں, بس آپ دعا کریں, اگر اللہ ہمیں بھی ایسا کر دیتا تو پھر ہم بھی یہ ہو جاتے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہی نہیں کیا, اللہ نے تو آپ کے لیے راستہ کھول دیا, اللہ نے تو دکھا دیا, آپ خود نہیں آنا چاہتے, آپ کی خواہشات آپ کو آنے نہیں دیتی, آپ کی دنیا سے محبت, آپ کی یہ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ چیزیں کہاں نہیں دیتی ہیں اس راستے کی طرف. وہ اپنی آپ کی خواہشات ہیں. قصور وار کہنا تو اپنے آپ کو کہو, یہ مت کہو اللہ نے نہیں ہمیں دکھایا یہ راستہ, اگر اللہ ہمیں آپ کی طرح بنا دیتا تو ہم بھی ایسے ہو جاتے. آپ نے کبھی سنی ہے یہ باتیں؟ اسی طرح لوگ وہاں جا کے کہیں گے. اور یہ اب بڑے بڑے لیڈر کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ جو لوگوں کی نظروں میں بہت ہائی کلاس لوگ تھے, دنیا میں بھی ان کو پاورفل سمجھتے تھے نا, تو اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ بھی اپنی پاور یوز کر کے کوئی ہمیں بچا لیں گے. تو کہتے ہیں اگر ہمیں اللہ چاہتا تو ہم بھی نہ شرک کرتے, جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی شرک نہ کرتے, نہ ہمارے باپ دادا. انہوں نے وہاں پہ بھی جا کے ایسے ہی کہنا, دنیا میں بھی ایسے کہتے ہیں, وہاں پہ بھی ایسے ہی کہیں گے. حالانکہ کتنی دفعہ ان کو حق کی طرف سے پکار آئی, کتنی دفعہ ان کو بلایا جاتا ہے, کبھی کسی میڈیا کے تھرو, کبھی کسی موڈ سے, کبھی کسی سور سے ان کے لیے اللہ کا پیغام آتا ہے, لیکن نہیں سننا چاہتے. اب کیا ہوگا, سوا ان علینا, برابر ہے ہمارے لیے. کیا برابر ہے, اجزعنا ام صبرنا, چاہے ہم جزا فضا کریں, چاہے بے صبری کریں یا صبر کریں. مالنا من محیص, اب ہمارے لیے تو کوئی پناہ گاہ ہی نہیں. استغفر اللہ ربی. یعنی یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی آہوزاری کریں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, 100 برس تک آہوزاری کرتے رہیں گے. وہ پتہ ہے نا, جہنمی اتنا روئیں گے, ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بہنے لگے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے آنسو بہیں گے کہ کشتیاں چلانی چاہو اس کے اندر تو کشتیاں چل جائیں, اتنا روئیں گے. سوچیں اس دن کا غم کتنا ہوگا کہ آئے ہم کدھر آ پڑے, ہم نے کیسے اپنی زندگی برباد کر لی. ہم یعنی اب ہے جو سب سے بڑا غم شروع ہے, اب پتہ چلے گا کہ اصل ناکامی کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر کتنا رونا آئے گا. اب پھر جب 100 سال تک اس طرح آہوزاری کرتے رہیں گے, 100 سال تک روتے رہیں گے, پھر اس کے بعد 100 سال تک صبر کرتے رہیں گے. کیوں صبر کرتے رہیں گے؟ اس لیے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا کتنا اچھا بدلہ ملا, بہت اچھا بدلہ ان کو صبر کا ملا,
تو چلو کیوں نہ ہم بھی صبر کریں.
استغفراللہ.
لیکن آج صبر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی پہلے کیا کہیں گے؟ جب عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ دوزخی لوگ کہیں گے دیکھو یہ مسلمان اللہ کے سامنے روتے دھوتے تھے اس وجہ سے جنت میں چلے گئے، آؤ ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ روتے تھے اللہ کے آگے، دنیا میں آنسو بہاتے تھے، سجدوں میں جاتے تھے اللہ کے آگے، گریہ وزاری کرتے تھے. چلو آؤ آج ہم بھی روتے ہیں، اتنا روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا. پھر کہیں گے ہائے جنتی تو جنت میں ایک وجہ سے گئے، ایک وجہ ان کی کیا تھی؟ صبر. تو آؤ ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں. اب اتنا صبر کریں گے، دیکھو دنیا میں ہم سے ذرا سا بھی نہیں صبر ہوتا، تو وہاں یہ جہنم میں اتنا صبر کریں گے، اتنا صبر کریں گے، ایسا صبر کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن وہ بھی بے فائدہ. اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ اجزعنا ام صبرنا مالا نام محیص، ہمیں چاہے آج صبر کریں چاہے بے صبری کریں، اب تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. استغفراللہ. یعنی دنیا میں اگر صبر کر لو گے تو اس صبر کا فائدہ ہے، اس کا جزا ہے، اس کا اچھا بدلہ ہے. دنیا میں اگر اللہ کے سامنے رو دھو لو گے تو یہ آنسو، ایک ایک آنسو جہنم کی آگ کے سمندر بجھا دے گا. اتنی بڑی آگ کو بجھا سکتا ہے ایک آنسو. تو آج کا صبر اور آج کا رونا فائدہ مند ہے. وہاں جا کے اب رو یا نہ رو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی صورت نکلنے کی ہے ہی نہیں. شور کرو، چیخو چلاؤ یا خاموش رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کہیں گے آؤ صبر کریں، پھر وہ 500 سال تک صبر کریں گے مگر یہ بھی کام نہ آئے گا. اور آج دن زندگی میں چند روز صبر کرنے کو کہا جائے نا تو ہم کہتے ہیں صبر بڑا مشکل ہے. اور وہاں پہ پھر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب تو ان کو 2 عذاب دے اور ان کے اوپر بڑی لعنت کر. یعنی اتنا جھگڑیں گے، اتنا لڑیں گے، ایک دوسرے کے اوپر بددعائیں کریں گے لیکن کچھ حاصل نہیں. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے قرآن کریم میں کاش کہ تو دیکھتا جب کہ ظالم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تابے دار لوگ یعنی جو فالوور لوگ ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہتے ہوں گے کیا ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روک دیا؟ نہیں بلکہ تم تو آپ گناہگار بدکار تھے. یہ کمزور لوگ پھر ان زور آوروں سے کہیں گے تمہارے رات دن کے داؤ گھات اور ہمیں یہ حکم دینا کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کی شریک ٹھہرائیں. اب سب لوگ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، تمہاری وجہ سے، تمہارے دن رات کے یہ وہ تھے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے. اور اس میں شیطان بھی پھر ایک خطاب کرے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے فیصلے فرما دے گا نا مومن جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت ابلیس جہنم میں کھڑا ہو کے ان سے کہے گا کیا؟ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا. سمجھ آئی کون سا فیصلہ؟ یعنی جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جائیں گے، اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تھا سچا وعدہ. ووعدتکم فاخلفتکم، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے تو اس سے خلاف کیا. یعنی اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے، کون سے وعدے کیے تھے؟ کوئی اللہ نے وعدے کیے ہیں آپ سے؟ قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ان صالح عمل کرے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، ان کے لیے ایسی نہروں کے وعدے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات کے وعدے ہیں، ان کے لیے جنت عدن ہے، ان کے لیے یہ ہے، جو صبر کرے گا اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے. تو یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں، ٹھیک ہے. رسولوں کی جو تابعداری کرے گا اس کے لیے نجات ہے، سلامتی ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں. اور شیطان کے بھی کچھ وعدے ہیں. شیطان بھی تو پھر آپ کو یوں ہی آپ یہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر شیطان کے وعدے آ جاتے ہیں. وہ آ کے کوئی کتاب نہیں ہے اس کی جس سے وہ وعدے کر کر کے آپ کو بتائے, وہ ایسے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ہی بات ہے. وہ کیا وعدے کرتا ہے؟ اس کے وعدے ہیں گناہ کر لو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, بعد میں توبہ کر لینا. گناہ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ وہ گناہ لگتا ہی نہیں, امیدیں دلاتا ہے کہ بس ایسے ہی نجات ہو جانی ہے. تم اللہ کے اتنے پیارے ہو, تم امت محمد میں سے ہو, تمہاری کیسے نہیں نجات ہوگی؟ بخشے جاؤ گے, فکر نہ کرو, رسول تمہاری شفاعت کرا لیں گے. اور نیکیوں کو اتنی مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے, تو آج کے وقت میں بڑا مشکل ہے. یہ اس کے وعدے ہیں, کیا فرق پڑے گا اگر نہیں بھی کچھ کیا؟ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے, اس نے تو معافی کر دینا, کیا وہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ کھاؤ پیو اور مزہ کرو, یہ ڈرنک اینڈ بی میری. کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کا کیا پتا ہے, کون اٹھ کے آیا ہے؟ کل آئے گی تو دیکھی جائے گی. یہ کس کے بات ہیں؟ اللہ اکبر, زندگی میں وقت ضائع کروانا, یہ کس کے وعدے ہیں, کس کی باتیں ہیں؟ وہ کہتا تم نے میری مان لی اور رب کی نہیں مانی. وہ بیوقوف, میں نے تو تجھ سے جو وعدے کیے نا, میں نے تو سارے میرے وعدے جھوٹے تھے, وہ تو سب باغ تھے میرے, میں نے تمہیں غلط راہ پہ ڈال دیا, میں نے تھوڑی وہ پورے کرنے تھے. ہم بیچارے مسکین یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا شیطان ہمیں تو یعنی ہمیں تو کیا پتا تھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں, بار بار بتایا, ان شیطان لکم عدو و مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. بتایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ تمہیں حکم دے گا برائی کا اور بے حیائی کا حکم دے گا. دوست کے روپ میں دشمن ہے, وہ دوست بن کے آتا ہے تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے, کیونکہ جیسے کہ تمہارا اتنا سکا اور اتنا پیارا ہے کہ بس اس کو تمہاری نہیں, کیسے ابھی تو نیند آئی ہوئی, ابھی تو تھکاوٹ ہے, ابھی نماز کے لیے کیسے اٹھوں, آج تو بہت تھک گئی ہوں. اللہ کو بھی پتا ہے میں کتنی تھکی ہوں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کو بھی پتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ میری مجبوری ہے, بس اللہ کو پتا ہے نا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. وہ ایسے وعدے کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہی ہے نا, اس نے تو تمہیں ایسے ہی معاف کر دینا, اس کو نہیں پتا تمہیں اتنی مجبور ہو. یعنی باتوں کو, گناہوں کو مجبوری بنا کے اور وہ کروا لیتا, نیکیوں سے دور ہٹا دیتا. اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں, ابن آدم, اے آدم کے بچوں, میں نے کیا تمہیں ہدایت نہیں کی؟ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ شیطان کی عبادت بھی کیا ہے کہ اللہ کا حکم ایک طرف ہے, شیطان کا دوسری طرف حکم ہے. اب شیطان کے حکم مان رہے ہیں, وہ تو اسی کی عبادت ہے نا. اور اس نے, شیطان نے کتنی بڑی انسانیت کو اپنے پیچھے رکھا, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کب وہ اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. یہ ایسی جنگ ہے جو موت تک جاری رہنی ہے, اور ایک فریق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے نے اس کو کیسے پھانس رکھا. اور جو زیادہ نیکیاں کرنے والے ہیں وہ زیادہ الرٹ رہیں, زیادہ الرٹ رہیں. وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم سیف ہو گئے کیونکہ میں تو اتنا کرتی ہوں, میں تو بس قرآن کی خدمت اور کلاسیں ایک کے بعد دوسری کلاس, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی کلاس, میں تو کلاسیں ہی سارا دن لیتی رہتی ہوں, میرے سے زیادہ کون نیک ہو سکتا؟ اور نمبر تو میرے اتنے اچھے آتے ہیں, یہ بھی سیکھ رہی ہوں, وہ بھی سیکھ رہی ہوں, وہ بھی سیکھ رہی ہوں, تو مجھ سے کیا زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ حجاب بھی میں نے شروع کر دیا. یاد رکھیں, جو جتنا زیادہ نیکی کی طرف آتا ہے اتنا ہی زیادہ شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا. اللہ اکبر. جو بڑی نیکیاں کرتا ہے اس پر بڑے شیطان حملہ آور ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں. کبھی بھی نہ سمجھیں کہ میں کوئی سیف ہو گئی, میں زیادہ کر رہی ہوں تمہیں. ہر ایک انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. برائی کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے, وہ تو اچھائی لگتی ہے. بے حیائی کے لیے خاص طور پہ فرمایا, فحشا, فحاشی کی طرف وعدے کے حکم دیتا ہے. آج فحاشی کتنی عام ہے, گھر گھر فحاشی کے اڈے بنے ہوئے,
پہلے تو ہمارے یہ جو سوشل میڈیا اور یہ سارے ان کے اندر ہی فحاشی کے جو جو کام ہو رہے ہیں, خاص چیزوں کے نام نہیں لینا چاہتی, سب کو پتہ ہے کہاں کہاں بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں, وہ ان کا حکم دیتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے نہ ہو. تیسرا ان میں کیا فرمایا, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. کوئی عورت نہ سمجھے کہ میں تو جتنی پارسا ہوں بس اس سے زیادہ پارسا کوئی نہیں. کیا ہم نے دیکھا, عزیز مصر کی بیوی ہے کیسے اپنے ہی غلام کے اوپر فریفتہ ہو رہی ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہتا, نبی ہیں, میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہتا. نفس تو انسان کو ابھارتا ہی ہے برائی پہ. کیا یہ پارا شروع ہی ہو رہا ہے تو کس بات کا بتا رہا ہے ہمیں؟ بی ویئر, ہوشیار رہنا. مرد ہے تو وہ بھی نہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سب سے پارسا ہوں. اور ہمارے عورتوں کا تو کیا حال ہوتا ہے, وہ سوچتی نہیں نہیں کوئی نہیں, یہ تو انکل ہیں اور یہ تو میرے بھائی جان ہیں اور یہ تو میرے فلاں ہیں, تو بس سارے ہی ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ہیں, ان سے بھی بات کر لو, ان سے بھی بات کر لو, ان سے بات کرنے میں حرج نہیں, جب تک کہ آپ ٹو دا پوائنٹ اور اپنی ضرورت کی بات کرنی ہو. آپ جائیں بازار میں جا کے آپ کسی سے بات کرتے ہیں, بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن بے وجہ. آج یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کس طرح سے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے, کیونکہ ہر کوئی اپنی پارسائی کے چرچے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک نہ کہو, اللہ ہی ہے جس کو پاک کرے. ہم کہتے ہیں ہمارے اندر کیا گناہ, ہم تمہاری تو کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی, آپ کی نہیں انٹینشن ہوگی, لیکن شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. آپ کسی کو جب فون کرتے ہیں, کسی کے ہسبینڈ کو کریں, نہیں وہ تو ہمارے بھائی جان ہیں, میری دوست کے ہسبینڈ ہیں تو وہ بھی بھائی جان ہیں, میرے فلانے ہیں وہ بھی بھائی جان ہیں, اب ان کو اپنے آپ مسئلے ڈسکس کرنے لگے. مجھے بتائیں کہ تیسرا وہاں پہ کون ہے, ون ٹو ون گفتگو میں تیسرا کون ہے وہاں پہ؟ شیطان فوراً آ دھمکتا. آپ کہتے ہیں ہم کمرے میں تو نہیں نا ساتھ بیٹھے, جب آپ فون پہ بات کر رہے ہیں, جب آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ اکیلے ہی ہیں, دیٹ از پرائیویٹ. تو وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے, خاص طور پہ یہ کہا گیا. یعنی دیکھیں سو میں برائیاں آ گئیں اور برائیاں آ گئیں, خاص طور پہ فحاشی کو الگ کر کے بتایا گیا کہ بے حیائی کی چیزیں, بے شرمی کی باتوں کا حکم دیتا ہے, کیونکہ انہی چینل سے آتا ہے. پہلے شروع شروع میں صرف بات چیت ہی ہوتی ہے, اس کے بعد ہی آگے سے آگے بڑھ کے اور کام ہوتے ہیں. جب عورت بے حجاب ہو کے جاتی ہے اور کوئی مرد اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی بیوی پھر اس کے بعد کیا لگے گی, اور اس میں خوبصورتی ہے تو اس کو اپنی بیوی تو بہت بری لگے گی. وہیں سے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. عورت ہے تو اسی طرح عورت بھی شیطان کے چنگل میں آ جاتی ہے, کوئی عورتیں بھی پارسا نہیں ہیں. تو شیطان کے ڈورز کیوں اوپن کرتے ہو؟ ہمارا کوئی کام نہیں کہ کسی کے ہسبینڈ نے تو آپ ہم سے پوچھیں آپ نے کھانا صحیح کھایا, وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ ہمارے ہسبینڈ پوچھیں تو پوچھیں, ہمارا کیا کام ہے اب ہم ان کے گیدرنگ میں جائیں اور اب ہم ایک ایک سے پوچھیں جی آپ نے صحیح کھانا کھایا تھا, اچھا لگا آپ کو, آپ کا حال کیا ہے؟ حال پوچھنے کا آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ کو جتنی ضرورت اتنی بات کریں. یاد رکھیں یہاں سے شیطان آتا ہے. آپ کو ایکسپوجر کی ضرورت نہیں ہے ان مردوں کے سامنے جہاں پہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے, لیکن اتنی سی بات سمجھ سے باہر ہے کہ کیا. اور آپ مجھے کوئی نہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا, کوئی نہ کہے, ہم سب جانتے ہیں کہ باہر کیا کچھ ہونے لگا ہوا. یہ کوئی صحابہ کرام کا دور نہیں چل رہا, آئے دن ہم کوئی نہ کوئی سٹوری سن رہے ہیں, شادی شدہ لوگوں کے افیئر سن رہے ہیں. کیوں یہاں تک نوبت آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم شیطان کا راستہ کھولتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے میری مان لی ہے اور رب کی مانی نہیں. رب نے کیا بتایا ہوا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا کہ دو لوگ جب بیٹھے ہیں تو دو اکیلے نہ, اگر آپ نے بیٹھنا ہے کسی کے ساتھ, کوئی آپ کو کام بھی ہے, اپنے محرم کو ساتھ لے کے بیٹھو. ایون سفر تک بھی منع کر دیا کہ سفر نہ کرے عورت اس طرح دن اور رات کا بغیر محرم کے. کیوں یہ کہی گئی ساری باتیں؟ کیا سارے برے تھے؟ اللہ کو پتا ہے کہ آدمی کی نیچر کیا ہے, مرد کی نیچر کیا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ عورت کس طرح سے پھسل جاتی ہے. اس لیے یہ چینلز کلوز کر دیے۔ جہاں فحاشی آئے گی گھر تباہ ہو جائیں گے، اور گھر تباہ ہوئے تو یہ سب سے زیادہ شیطان کو پسند ہے کہ گھر ٹوٹ جائیں، اپنے میاں میں ساری برائیاں نظر آنے لگیں۔ سہیلی کا میاں پرفیکٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہر وقت آپ جب ساتھ سارے یہ بیٹھتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ سب ہوتے ہیں، تو بہت سی چیزیں انسان دوسروں کی نوٹ کرتا ہے۔ رہ کے تو نہیں آپ نے دیکھا، چار منٹ کی گفتگو میں اور دس منٹ کے دو گھنٹے کے بیٹھنے میں آپ کو دوسرے لوگ اچھے لگنے لگے۔ یہ ساری چیزیں ان چینل سے آتی ہیں۔ خدا کے لیے ابھی بھی ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اگر ابھی بھی نہیں کھولیں گے تو پھر اسی لیے آج جو یہ طلاقوں کے ریٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں، اور کیوں آج گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور کیوں آج اتنے فیملیز میں جھگڑے ہیں، کیوں آدمی کو ہر ایک دوسری عورت پسند ہے اور اپنی بیوی بری لگ رہی ہے، اور کیوں ہر عورت کو اپنے ہسبینڈ سے بہت شکایتیں ہیں اور دوسروں کے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں۔ کبھی خود کو رب کی عدالت میں پیش کھڑا دیکھا کریں اور سوچیں کہ میرے رب کو یہ بات اچھی لگے گی، میرے نبی نے اس بارے میں کوئی انسٹرکشن دی ہے، یا وہ آپ کو بیکورڈ لگتی ہیں چیزیں۔ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، جو اللہ کی بات ہے وہ ہی سچی ہے، اور جو شیطان کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوگا، لو تم کوئی ایسی ہو۔ اصل حیا نظر کی ہے، تمہاری نظریں پاک ہیں، تمہاری نظریں حیا والی ہیں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کی باتیں نہ سنو، ایسے ہی بس درس دینے بیٹھی ہیں اور ان کو کیا پتا 21st century کدھر جا رہی ہے، یہ اپنے کچھ بتا رہی ہیں۔ چاہے کزن ہو، چاہے اور کوئی بھی، جو محرم رشتہ نہیں ہے وہ آپ کا سکا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا وہ ہماری اپنی بہتری کے لیے، اس چیز پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ چاہے وہ آپ کو اب آج لگ رہی ہیں وہ 1400 سال پہلے کی باتیں، آج زمانہ بدل گیا، نہیں، آج بھی وہی باتیں اپلائی کرو گے تو تم لوگوں کو سکون ملے گا، اور آج انہی باتوں کو چھوڑا ہے تو بے سکونیاں۔ تو وہ تم سے کیا، اس دن وہ خود کہے گا کہ یہ جو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ ماڈرن دور ہے اور 21st century ہے اور اس میں کون یہ پوچھتا ہے، یہ ساری باتیں بیکار تھیں، یہ ساری یہ کچھ نہیں تھا، یہ سب ایسے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بھی فرما دیتے پھر کہ جب 20 صدیاں گزر جائیں گی، 15 صدیاں گزر جائیں گی، 1600 سال گزر جائیں گے، تو پھر تم لوگ اپنے ڈھب پہ چلنا، پھر یہ قرآن نہیں ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہمارا جب ایمان ہے قرآن کے اوپر، ہمارا ایمان ہے اللہ اور رسول پہ اور آخرت پہ، تو کیا ہم یہ نہیں جانتے بات کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یا وہ بھی قیامت تک کے لیے؟ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، 21st century ہے۔ تو ہم نے قرآن کو بھی آؤٹ ڈیٹ کہہ دیا اور ہم نے رسول کی حدیث کو بھی آؤٹ ڈیٹ کہہ دیا، اس کے بعد بھی ہمیں اتنے پکے مسلمان ہیں ہم کہ ہم سے زیادہ اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ آج دنیا میں ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں نا ساری جگہ، وہ اسی وجہ سے ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، اس رسی کو جس کو مضبوط پکڑنا تھا، وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو توڑ دیا۔ اللہ کے اس حکم کو ہم نے کہا یہ نہیں آج ہوتا، کیسے ہم اس رسی کو مضبوط تھامیں۔ تو یہ سارا کچھ شیطان کرا رہا ہے، یہ کہتا ہے نہیں، وہ اپنا وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس طرح نہیں چلا جا سکتا۔ دیکھیں آج سود کے بغیر چل سکتے ہیں آپ؟ آج ایمانداری کر کے کون بزنس کر سکتا ہے؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم نے بچوں کو نہیں کھلانا۔ یہ ساری چیزیں شیطان کرتا ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ لگتا ہے یہ حجاب، یہ عبایا پہن کے میں کیا لگوں گی اور میں کیسے ان مجلسوں میں بیٹھوں گی؟ تو یہ تو ماڈرنزم ہے ہی نہیں ہے، تو بالکل مجھے پیچھے لے جانا ہے، تو میں پیچھے نہیں جانا چاہتی، میں آگے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کون دماغ میں ڈال رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بھی وعدے کرتا ہوں، یہ اس دن وہ بتائے گا۔ اللہ نے آج تمہیں بتا دیا کہ یہ دیکھو اس کے ڈائلاگ یہ ہوں گے، اس کے ڈائلاگ پورے کے پورے کوٹ کر دیے یہاں پہ قرآن کریم میں، اس کے بعد بھی نہ تم عقل کرو تو پھر کب کرو گے؟ تمہارا دشمن ایکسپوز ہو گیا بھی تمہیں بات نہیں سمجھ آتی۔ آج بھی پھر ہم اسی کی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ وہ سچا ہے، اور اللہ کی بات جو ہے نا وہ پرانی ہے، وہ جو وعدے کر رہا ہے کہ حق کو نہ مانو, یہ تو پھر تمہاری دنیا میں ترقی ہو سکتی ہے. دیکھا نہیں تم نے دوسری قوموں کو کتنی ترقی کر رہی ہیں؟ ہم سوچتے ہیں وہ اسی لیے ترقی کر رہی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑا انہوں نے. دیکھو وہ تو مسلمان نہیں ہیں نا, کتنی ترقی انہوں نے کی ہیں. تم لوگ ایسے ہی چیزوں کو سمجھتے ہو کہ بس اس چیزوں سے وہ ہوگا. اس لیے اللہ کی ایسی غضب ٹوٹا ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے. اور جیسے اخوان یوسف کو یہ سکھایا تھا کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا, اس طرح سکھاتا ہے. کوئی بات نہیں, آج تو کر لو نا. تو وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی ہوئی ہے قیامت تک کی کہ وہ کام کرتا رہے. اس کو چھٹی ملی ہوئی ہے اور وہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کوئی نہیں, حساب کتاب کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. تم اس ڈپریشن میں چلی جاتی ہو یہ باتیں سوچ سوچ کے, مت سنا کوئی. ٹھیک ہے, وہاں پہ شفاعت ورنہ ہوگی کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے شفاعت کریں گے؟ ہمارے جیسوں کے لیے ہی تو کریں گے. اور دیکھو اتنا بھی کیا کرنے کی ضرورت, مرنا ہم نے بھی ہے, تم نے بھی مرنا ہے. تم تو کیوں اتنی فکر کرتی رہتی ہو؟ تو وہ لمحہ لمحہ کوشش کرتے 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 تو انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ آخر جانے کا دن آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے ابھی تھوڑی تمہاری ایج ہے, ابھی تمہارے پاس کتنے اور کام ہیں, ابھی اللہ کی طرف آنے کا ہی کام رہ گیا. آرام بھی کرو, دیکھو جسم کا حق نہیں کیا, آرام کرو. ابھی نماز کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں, اور قرآن یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے, تمہارے پاس کتنے کام ہیں. اللہ اکبر. انسان پھر اگر کبھی ارادہ کر بھی لیتا تو اتنی باتیں دل میں آتی ہیں کہ وہ ارادہ ہی توڑ دیتا. کہتا ابھی بہت وقت پڑا ہے, ابھی بڑی زندگی پڑی ہے, کر لینا, کون سی جلدی ہے. دیکھیں سبحان اللہ, ہم انسانوں کی, سائنسدانوں کی اور ان کی باتوں پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں زمین گول ہے. کس کس نے جا کے دیکھی زمین گول؟ اوپر آپ گئے تھے, دیکھی آپ نے زمین گول تھی سیٹلائٹوں سے جا کے دیکھا نہیں, لیکن ان کی بات پہ یقین کر لیتے. اور اللہ کوئی بات کہتا ہے نا تو وہ نہیں یقین کرتے, اس کے اپوزٹ چلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور وعدے دے رہا ہے, کوئی اور دھوکہ دے رہا ہے, کوئی اور مسلسل آپ کو پوش کرتا ہے کہ بس رب سے منہ موڑے رکھو اور ادھر سے یہ غافل رہے بس. تو اس دن اس نے کہا دیا بس ٹھیک ہے, میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے. کتنا ہنسرا ہوگا, اس نے تو اپنا کام کر لیا, یہی اس کا ایجنڈا تھا نا. اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں ان میں سے اکثریت کو بہکا دوں گا. وما کان لی علیکم من سلطان, اور کہے گا لو بھائی میرا کو تم پہ کوئی زور تھا؟ میں نے تم سے کرایا تھا, میں کچھ زبردستی تم سے کرایا تھا؟ میں نے تو کیا کیا تھا, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تو تمہیں بس انوائٹ ہی کیا تھا نا, تم بس پکے پھل کی طرح میری گود میں گر گئے. تم تو پہلے ہی ریڈی تھے, تمہارے تو اصل میں اندر سے خود ہی تم یہ چاہتے تھے اس طرح کرنا. میں نے تو تمہیں بس ایک ہنٹ کرایا تھا, ایک بات کری تھی, تم اس راستے پہ چل پڑے. اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے, اپنے تمہارا اپنا قصور ہے. فلا تلومونی ولومو انفسکم, تم مجھے کیوں کہتے ہو کہ میں تو اس نے بہکا دیا, اس نے بہکا دیا, اس نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا. میں نے تمہارا کیا کیا تھا؟ تمہیں تو ساری چیزیں تمہارے سامنے تھی, تمہیں پتہ ہی تھا کہ یہ غلط ہے. میں تمہیں صرف بس ایک خیال ڈالا تھا, تم فوراً تم نے میری بات مان لی. اب دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ کسی کے کہنے پہ مثلاً مثال کے طور پہ آپ ہانڈی میں نمک ڈالنے لگے, کوئی آپ کو کہتے ہیں دی دو چمچ ڈالنا اس میں کم ہو جاتا ہے, آپ اس کے کہنے پہ دو ڈال دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ کڑوا زہر ہو جاتا ہے. تو آپ کہتی ہیں اس نے مجھے کہا تھا, وہ کہہ لو میں نے تمہیں کہا تھا, تم نے خود ہی ڈالا ہے, ڈالا تم نے خود, میں نے تو ویسے تمہیں کہا تھا. تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے, چھوٹی سی بات ہے یہ, چھوٹی سی, اتنا غصہ آتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے کہا اور آپ بالکل کیسے صاف مکر رہی ہے اور خود بالکل بریو ذمہ ہو کے کھڑی ہو گئی. اور کدھر اس نے پوری زندگی لوٹ لی اور جہنم تک پہنچا دی, اور آپ بڑے مزے سے کہہ رہا ہے اب میں نے تمہیں کوئی زبردستی کیا تھا. اور واقعی وہ زبردستی کسی پہ نہیں کر سکتا, کوئی نہ یہ کہ ہم ہی بڑے مسکین اور اتنے کمزور ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں، شیطان بس ہم سے کرا لیتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اتنا زور دیا ہے کہ وہ شیطان کے چنگل سے نکل آئے، اللہ کی پناہ لے لے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، وہ بچا لے گا، اللہ کا ذکر کرو وہ بھاگ جائے گا۔ ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو جہاں پہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ اللہ کا ذکر بھولے ہوتے ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی نام پہ ہوں، چاہے وہ کسی اور شادی بیاہ ہوں اور ان کے نام پہ ہوں، چاہے وہ جہاں پہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے وہیں شیطان آ جائے گا، شیطان آ جاتا ہے وہاں پہ۔ مت بیٹھو ان جگہوں پہ، مت ایسی دوستیاں رکھو جو آپ کو اللہ سے غافل کریں، جہاں پہ برائیوں کو بھلائیاں بنا کے دکھایا جائے اور کہیں کہ بڑی یہ تو اچھے کام ہے، اس میں کیا برا ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی، جہاں جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہوتے ہیں اور آپ کو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ شیطان کے ہی ایجنٹ ہیں، وہ شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، اب وہ اسی کا کام کر رہے ہیں، تو کیوں خود کو ایسی خود ہی فتنے میں ڈالتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میرا نہیں کوئی زور تھا۔ واقعی انسان کا اپنا ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کرنے کا، پھر وہ نام شیطان کا بھی لگ جاتا ہے، وہ واقعی وسوسے تو ڈالتا ہے، لیکن اپنی بھی دل ہوتا ہے کہ میں یہ کروں۔ دیکھیں کیسے اس نے ہمیں آج یہ سکھایا ہوا، اتنا دھوکا دیا ہوا کہ بس اسی طرح تم لوگ۔ اب ہم نے کتنی سخت آیتیں لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، کتنی سخت شدید کی، اور کیسے ان لوگوں کے جہنم کے اندر جو کھانا اور پینا تھا اس کے باوجود ہمیں بس یہی وعدے دیتا جاتا ہے کہ بس ایسے ہی تم نے وہاں پہ پاس ہو جانا ہے، تمہاری تو نجات ہو جائے، تم تو پاس ہی پاس، تمہیں کیا فکر ہے، تم نے اللہ کی اطاعت نہ بھی کی تو بھی اللہ کی محبوب ہو، تم تو بڑی، جتنا تم کر رہی ہو نا، دیکھو لوگوں کو وہ اتنا بھی نہیں کرتے، تم تو جتنا کر رہی ہو بڑی اچھی ہو، اور اللہ کے نبی نے جب تمہاری شفاعت کر دینی تو اللہ نے کوئی نبی کی بات کو رد کرنا، تو اللہ تعالیٰ تو نبی کی بات کو رد نہیں کرے گا، اس لیے تم تو فکر نہ کرو، بالکل لمبی امیدیں دلاتا ہے، آ جانا دین کی طرف، ابھی کیا ہے، ابھی کوئی تم بوڑھی ہو گئی ہو، تو دیکھ لو پھر، یہ پڑھ لیں سب، ایسے لوگ کیسے کیسے وعدے دیتا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، تم نے اگر یہ کپڑے ابھی سے پہن لیے تو کیا تمہارا کیا بیوٹی رہے گی، آج زینت کر لو، کل کو تم توبہ کر کے اچھی اچھائی کی طرف آ جانا، بس آج تمہارا ہسبینڈ پھر کہیں اور دیکھے گا تو تم نہیں اس کو اس طرح سے بن کے رہا کرو۔ اللہ اکبر، دیکھو انسان کو کیسے وہ بہکاتا ہے، اور انسان کس طرح اس کے راستے پہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں جب ایسے وسوسے آتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا ہوا دشمن ہے نا، چھپا ہوا دشمن جب وار کرتا ہے تو نظر تو آتا نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسے ڈال رہا ہے اور ہم چلتے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے سوال کیا کہ شیطان بھی سوتا ہے؟ فرمایا اگر وہ سو جائے تو ہمیں راحت نہ مل جائے، کسی وقت نہیں سوتا، ہر وقت ہی انسان کے وسوسے اس کے ایجنٹس ہیں جو لگے ہی رہتے ہیں، ہم تو اتنا اللہ کے راستے میں نہیں ہیں لگے ہوئے ڈیڈیکیٹڈ ہو گئے جتنا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ ان کو جہنم تک پہنچا کے ہی چھوڑنا ہے۔ اب اسے بچنے کے لیے اللہ کی یاد، اس کے کلام سے تعلق جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کے لیے چانسز ہیں کہ آپ بچ جائیں، بڑے بڑے بھی گر جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن چانسز ہیں کہ آپ بچ جائیں۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا، نہیں میں فریاد رس تمہارے لیے اور نہیں تم فریاد رس میرے لیے، یعنی تم بھی نہیں آج مجھے عذاب سے بچا سکتے کہ فریادیں کر کے چیخو پکار کر کے مجھے بچا لو، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور بے شک میں نے تو انکار کیا ساتھ اس کے جو شریک ٹھہرایا تم نے مجھے اس سے پہلے، یعنی جو اس سے پہلے تم مجھے شریک ٹھہرا لیتے تھے، کون شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، شیطان کو کون شریک بنا لیتا ہے، وہ لوگ جو شیطان کی مان لیتے ہیں اور اللہ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ شیطان کو کی عبادت کر رہے ہیں نا، تو اس نے کہا کہ میں تو انکار کرتا ہوں، میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں، میں اسے انکار کرتا ہوں کہ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا۔ اللہ اکبر، اور آج تو باقاعدہ شیطان کی پوجا بھی ہو رہی ہے دنیا میں، پر جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا، اب تو جہنم تک پہنچا کے پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ظالم کون ہے؟ جس نے اس کو شریک ٹھہرا لیا اللہ کا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظ اس ظلم کا؟ کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اللہ کا حق ہے کہ اس دل میں اس کی سب سے زیادہ محبت ہو، اس زندگی میں اس کی عبادت کی جائے. اور جب انسان اس کو یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، ظلم عظیم ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا. اور وہ لوگ داخل کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے کا مطلب کیا؟ کہ وہ لوگ ایسکارٹ کیے جائیں گے، ان کو لے جایا جائے گا. آگے آگے فرشتے ہوں گے جو لے کے جا رہے ہوں گے ان کو. کن کو؟ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے. دیکھیں ساری جگہ یہ ہیں اللہ کے وعدے، ان کے لیے جنت. اور ہم سوچتے ہیں کہ شیطان کے وعدے میں ہم پتہ ہے کب آتے ہیں؟ جب ہم سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو کافی نہیں. یہ کہاں پہ ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ کلمہ پڑھ لو گے توتے کی طرح رٹ لو گے، وہی کافی ہو گیا. یہ وہ اس کا جھانسا ہے جو تمہیں دے رہا ہے. جہنم میں ایک جہنم کے جتنے طبقے ہیں، ایک طبقہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اور کلمہ تو منافقین نے بھی پڑھا ہوا تھا. قرآن کریم میں جو شرط آئی ہے، ایمان اور صالح عمل. پہلے ایمان ہو، واقعی پکا ایمان ہو، اور عمل بھی ہو ساتھ اس ایمان کے مطابق، تب ہے وعدہ. کہیں آپ نے صرف ایمان کے ساتھ پڑھا ہے کہ الذین آمنوا تو ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، کہیں پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم سے تو عمل ہوتا ہی نہیں. اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے جائیں گے؟ کہتے ہیں عمل بڑا مشکل ہے، تو قرآن میں تو شرط ہی ہے کہ عمل لے کر آؤ ساتھ. استغفر اللہ. تحیاتہم فیہا سلام، ان کے لیے وہاں پہ ہوں گی سلامتی کی گریٹنگز، یعنی ہر طرف سے سلامتی. آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. یہ جو ہم نے دنیا میں ہائے ہیلو بنا لی ہے نا، کہ سلام کو چھوڑ کے ہائے ہیلو گڈ مارننگ یہ وہ کرنا. ہاں آپ غیر مسلم کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، غیر مسلم کو تو ہم سلام نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمان جب مسلمان کو ملے تو سلام، یہی سلام ہے جو جنتی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں گے، اور یہی سلام فرشتے جنتیوں کو دیں گے. اور سلام ان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ان، میرے رب رحیم اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا. تو یہ سو سلام جنت کا، جنت کی گریٹنگ ہے، ہم نے اس کو ہی چھوڑ دیا. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس کی ایک دو انٹرپریٹیشنز ہیں جو کہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے. آج آپ اگر ایک کالم بنا لیں، ایک طرف لکھیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، تو اور آگے جڑ اور شاخیں لکھ لیں، کالم بنا لیں. یہ ایک کے اوپر کلمہ طیبہ، ایک کالم پہ جڑ، ایک پہ شاخیں لکھ لیں. اب کلمہ طیبہ کا ایک معنی لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس کو ہم اپنی عام روٹین زبان میں بھی کہتے ہیں نا، کلمہ طیبہ پڑھو، بچوں کو اس کلمے سکھاتے ہیں تو کلمہ طیبہ بولتے ہیں، وہی کلمہ طیبہ ہے. کیسا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی ہے. اب ہم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس لیے مثال سے بتایا تاکہ ہمارے ایک ویژول میں آ جائے، ہمارے ایک ذہن کے اندر ایک بات، ایک تصویر آ جائے. کلمہ طیبہ کیسی چیز ہے؟ اللہ کے نزدیک کلمہ طیبہ ایسی ہے کا شجرت طیبہ، جیسے شجر، جیسے درخت، پاکیزہ، بڑا پاک صاف درخت، ایسے ہے کلمہ طیبہ. تو یعنی لا الہ الا اللہ پاک صاف درخت کی طرح ہے، یہ گواہی دینا پاک صاف درخت کی طرح. اصلہ ثابت، جڑ اس کی مضبوط ہے. اس کی جڑ کیسی ہے؟ اتنی مضبوط مضبوط جڑ کب ہوتی ہے؟ جب ڈیپ پینیٹریٹنگ ہوتی ہے زمین کے اندر. اور جب وہ ڈیپ جاتی ہے زمین میں تو اس کی مضبوطی بھی ہوتی ہے، دوسری درخت کو نرشمنٹ بھی زیادہ ملتی ہے، اس لیے کہ دور دور سے پانی اور جو بھی درخت کی ضروریات ہوتی ہیں وہ وہاں سے نچوڑ لیتا ہی ہے، جڑ اپنے اندر چوس لیتی ہے. اصلہ ثابت، جڑ اس کی مضبوط ہے. وفرعہا فسما اور شاخیں اس کی آسمان میں. اتنا اونچا درخت ہے, جڑ بھی نیچے بہت مضبوط اور اتنا اونچا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں. اگلی آیت بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. تو اتی اکولہا, دیتا ہے پھل اپنا, کلہ ہی نن, ہر آن ہر وقت. وقت کا معنی آتا ہے نا ہین کا, ہر وقت یعنی ایور گرین ہے, ہول ایئر اراؤنڈ پھل دیتا ہے. بی اذنی ربی, اپنے رب کے اذن سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں تاکہ لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے, نصیحت پکڑیں اس کی وجہ سے, ان کو پتہ چلے کہ یہ ایمان یا جس کو کہیں گے کلمہ طیبہ, یہ کیا چیز ہے, اتنی زبردست چیز ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہے. یعنی عقیدہ, یہ عقیدہ ہے, جو جڑیں ہیں نا یہ عقیدہ ہے, ایمانیات ہیں, ایمان اللہ پہ, آخرت پہ, رسولوں پہ, یہ ایمان. اس سے پھر جب اتنا یہ مضبوط درخت ہوتا ہے, یہ اس کی جب شاخیں ہوتی ہیں تو یہ آسمان تک جاتی ہیں. یعنی کیسی شاخیں, کہ اعمال نیکیاں پھر آسمان کی طرف چڑھتی ہیں. ایسے درخت کی نیکیاں آسمان کی طرف, آپ کو پتہ ہے نا آسمان کی طرف, مومن کی نیکیاں آسمان کی طرف جاتی ہیں اور وہاں پہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں. تو اتی اکو لہا کل حین باذن ربی, پھر اس کی جو ہر وقت یہ یعنی پھل دیتا ہے, مطلب کیا ہے, یعنی اس کی نیکیاں پھر جاری رہتی ہیں, جاری رہتی ہیں, جاری رہتی ہیں, رکتی تھوڑی ہیں, جاری رہتی ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو پاکیزہ درخت ہے, یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ اتنی مضبوط ہے, آندھیاں وغیرہ طوفان اس کو پھر ہلا نہیں سکتے. یہی تو بہت خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی. یہ آپ نے اس کے ساتھ لکھ لیا نا, جڑ کے نیچے کیا آیا, جڑ کے کالم میں لکھے ایمانیات, شاخوں میں لکھے اعمال جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں, پھل جو ہے ایک اور اس کا کالم بنا لیں کہ نیکیاں جو ہر وقت جاری ہیں, جاری ہیں, جاری ہیں, صبح شام نیکیاں کر رہا. اچھا پھر دوسرا اس کی تعبیر کیا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد مومن ہے. دیکھیں مومن کے دل میں یہ ایک درخت اگتا ہے نا, کلمہ طیبہ کا, ایمان کا درخت اگتا ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے, ایمان ہے نا, ایمان کا درخت مومن کے دل میں اگتا ہے. تو یہ درخت سے مطلب کیا ہے, مومن. تو کلمہ طیبہ ایک تو میں نے آپ کو کیا لکھوایا, لا الہ الا اللہ, اور ایک میں نے آپ کو کیا بتایا, بندہ مومن. یعنی یہ بندہ مومن ہے, یہ اس کے اعمال کی مثال ہے. مومن اور اس کے اعمال کی مثال آپ کیسی ہے, ایک ایسے درخت سے اس کی مثال دی گئی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں, جو تنا اس کا اتنا ہائے اوپر تک سٹیم جا رہی ہے اور آگے اس کی برانچز اتنی اوپر تک جا رہی ہیں. تو یہ اب نہ گرے گا کیونکہ اس کی جڑ مضبوط ہے, اور پھر یہ زمین سے بھی اوپر ہے, اس لیے اس کا پھل بھی دیکھو نہ اس کے اوپر کوئی گندگی آئے گی, پاک صاف رہے گا کیونکہ اونچا ہے. اب یہ درخت کون سا ہے, اس کے متعلق ایک حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, درختوں میں سے ایسا ایک درخت ہے جو مومن کی مثال ہے, مومن کی طرح ہے. یعنی مومن کو اگر مثال دینی ہے نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے, تو اس درخت سے آپ مثال دے سکتے ہیں. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں یہ ہے کہ اس کے درخت کے پتے کسی موسم میں بھی نہیں جھڑتے. تو بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. اب عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اس مجلس میں بیٹھے تھے, چھوٹے بچے تھے اس وقت, تو فرماتے میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کھجور کا درخت ہے, لیکن اس مجلس میں ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ ابوبکر صدیق اور یہ تھے. اب وہ ادھر ادھر یعنی دوسرے درختوں کا سوچنے لگے جو جنگلی سے درخت ہوتے ہیں. تو کسی کو بھی نہ جواب آیا اور ان کو خاموش دے کے ان کو بھی نہیں ہمت ہوئی بولنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. تو جب بعد میں انہوں نے اپنے والد سے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ میں کہہ دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں اس لیے خاموش رہا, حضرت عمر نے فرمایا اگر تم یہ کہہ دیتے کہ یہ جواب تم دے دیتے تو مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ, سب چیزوں کے مل جانے سے زیادہ مجھے محبوب ہوتا. جیسے ہوتا ہے نا کلاس میں ٹیچر نے پوچھا تو کسی کو بھی نہیں جواب آیا اور آپ کا چھوٹا سا بچہ وہاں پہ بیٹھا اور وہ جواب دے دے, تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا. تو اسی طرح وہ انہوں نے کہا کہ یعنی مجھے اتنی خوشی ہوتی. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مومن کیسا ہے, مومن کی مثال دی گئی اور اس کے اعمال کی مثال دی گئی. تو مومن کیسا ہے, ایک درخت کی طرح بڑا پاک صاف درخت ہے, اور اس کے جو اعمال ہیں اس کا عقیدہ جو ہے وہ کیسا ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ جس کی جو بہت ڈیپ روٹیڈ ہے.
اور اس کی جو اعمال ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ آسمانوں پہ چڑھتے ہیں اعمال. آپ کو پتہ ہے ہر ایک دن جب ایمان ہوتا ہے نا, کلمہ طیبہ ہوتا ہے, کیوں مومن سے کیوں دی گئی؟ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں, مومن سے کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ مومن کے دل میں ہی کلمہ طیبہ ہے, تو جس کے دل میں ہے اس کی مثال ہے, اس کے دل کی زمین پہ اگ رہا ہے نا. تو اس لیے اب یہ جو اس کے اعمال دن رات اس کی نیکیاں اوپر چڑھ رہی ہیں اوپر چڑھ رہی ہیں, اور وہ نیکیاں کرتا ہی جاتا ہے کرتا ہی جاتا ہے, تو یہ اس کی مثال دی گئی ہے. اور یہ بہت ہی پیاری مثال ہے, کیونکہ ایمان کی وجہ سے انسان کا عمل کس لیول کو پہنچتا ہے آپ یہ دیکھیں, کیسے آسمانوں پہ جا رہا ہے اور کیسے اس سے اس کی یعنی نیکیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں, ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے, اس کی نیکیاں ایور گرین ہیں, کبھی تھکتا نہیں ہے, کبھی حالات کے تابع نہیں ہے کہ حالات ایسے ہوں گے تو پھر میں نیکی کروں گی ورنہ تو میں نہیں کروں گی. تو اور خاص طور پہ کھجور کے درخت سے دی گئی, یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کھجور کے درخت سے خاص طور پہ کیوں دی گئی, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہ پوری ڈسکرپشن ہے تو کھجور کا درخت ہی ایسا ہے جس کا تنا بالکل بلند ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. سب نے جنہوں نے بھی دیکھا ہوگا جانتے ہیں کہ کس طرح اس کی سٹیم اتنی لمبی ایسے کھڑی ہوتی ہے, پھر اوپر جا کے اس کا پھل لگتا ہے, جڑیں بھی زمین میں دور گہرائی تک ہوتی ہیں, اور اس کا پھل بھی ہر وقت اور ہر حال میں کھایا جاتا ہے. جب اس کا پھل درخت پہ ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے پکنے کے زمانے تک, یعنی جتنی اس کی اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, کبھی چٹنی بنتی ہے اس کی, کبھی ویسے ہی دوسرے طریقے سے کھایا جاتا ہے, پھر کبھی پک جانے کے بعد اس کو پریزرو کر لیتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں یوز کرتے ہیں سوکی جو چھوارے ہوتے ہیں, پھر کبھی یہ غذا ہے تو کبھی شفا ہے, دوا بھی ہے یہ تو. اور صبح شام دن رات گرمی سردی ہر موسم ہر وقت میں کام دیتا ہے. اس کا گودا بھی کھایا جاتا ہے, اس سے میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے, اس کے پتوں سے بھی مفید چیزیں چٹائیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں, اس کی گٹھلی بھی جانوروں کا چارہ بنتی ہے, اور گٹھلی کا بھی جو آٹا بنا کے وہ بھی ہارٹ کے لیے اور ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے, وہ بھی بہت فائدہ, اس میں بھی بڑی طاقت ہے, خاص طور پہ اجوا کی جو گٹھلی ہے. تو یعنی اس کی ہر چیز ہی فائدہ مند ہے, ہر چیز, سبحان اللہ. اور اب ہم انشاءاللہ اگر آپ دو کالم بنا لیں, ہم دیکھتے ہیں ایک طرف آپ لکھیے درخت کھجور کا درخت, اور دوسری طرف آپ لکھیے مومن, تو ٹو کالمز ہیں آپ کے پاس, اسے آپ کو آسانی ہو جائے گی ذرا آپ سمجھ لیں. اچھا کیا ہے کہ درخت کیا لیتا ہے؟ پانی, نمکیات وغیرہ, یہ ان سے ساتھ وہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. اور مومن بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ علم لیتا ہے, وہ اپنی یعنی غذا جو ہے وہ کائنات پہ غور و فکر کر کے لیتا ہے. درخت یہ والا جو ہے کھجور کا ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے, اسی طرح بندہ مومن ہر حال میں پھل دیتا ہے, حالات اپ ہیں یا ڈاؤن ہیں, خوشی ہے یا غم ہے, وہ غربت ہے یا مالداری ہے, مشکل میں ہے یا آسانی میں ہے, اس کا عمل ہمیشہ نیکی کا ہی رہتا ہے. یعنی حالات کے تابع نہیں ہوتا کہ میرے اوپر تو اتنے مصیبتیں آئیں میں نے ایسا ہونا ہی تھا نا, ایسے نہیں ہوتا. وہ اور پھر درخت اوپر سے بھی خوراک لیتا ہے اور نیچے سے بھی, جڑوں سے بھی آتی ہے اس کی, اور دیکھیں اب سورج سے بھی وہ لیتا ہے. تو بندہ مومن بھی اللہ کی وحی سے بھی غذا لیتا ہے اور نصیحت سے بھی. پھر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو عمل کا بتایا کہ بلند ہونے کی وجہ سے, آپ ایک طرف لکھیں کہ آسمان تک بلند ہونے بلند ہوتا ہے, یہ اتنی اوپر تک چلا جاتا ہے آپ ایسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کو, اور دوسری طرف لکھیں مومن اس کا عمل بھی آسمان تک بلند ہوتا ہے, ہر آن اپنا پھل دیتا ہے, یہ بھی ہر وقت اس کی برکتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. پھر گرمی اور دھوپ میں چھاؤں دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو بندہ مومن بھی دوسروں کی زندگی میں چھاؤں بن جاتا ہے, ان کے مسائل ان کی مصیبتوں میں چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے. پھر اس طرف لکھیں رائٹ سائڈ پہ کہ انوائرمنٹ میں جو نیچرل بیلنس ہے یہ رکھتا ہے نا, جو درختوں سے ہوتا ہے نا انوائرمنٹ کا ایک بیلنس رہتی, کہتے ہیں نا جہاں پہ درخت زیادہ کٹ جائیں پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ہی پھر وہ زیادہ یعنی ٹیمپریچرز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, بارشیں نہیں ہوتی, کہتے ہیں درخت جو اتنے کاٹتی ہیں. تو اسی طرح یہ بیلنس رکھتے ہیں معاشرے کا, اگر معاشرے میں یہ لوگ کم ہو جائیں مومن تو معاشرے کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. پھر ہوا کی امپیورٹیز دور کرتا ہے یہ درخت. تو مومن بھی معاشرے کی جو امپیورٹیز ہیں وہ دور کرتا ہے, معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے. اور یہ درخت یا تو پھل دے رہا ہے یا چھاؤں دے رہا ہے یا دونوں دے رہا ہے, ہر صورت میں فائدہ مند ہے. مومن بھی ہر طرح سے فائدہ مند ہے, یا تو لوگوں کو اپنا پھل دے رہا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, نہیں تو ان کو چھاؤں دے رہا ہے, ان کے مسئلے مسائل میں ان کی مدد کر رہا ہے. تو اسی طرح درخت آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے, تو مومن کو بھی دیکھ کے جو اس کی خوش اخلاقی ہوتی ہے اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. درخت تھکے ماندے لوگوں کو ٹیک لگانے کے لیے سہارا دیتا ہے. جو دوسری کالم میں لکھے ہیں, جو مومن بھی ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے, جو نیکی کی طرف آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سہارا بن جاتا ہے, ان کے لیے ٹیک لگانے کا سامان بن جاتا ہے, ان کو اس راستے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. درخت جتنا پھل سے بھاری ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوتا ہے. تو مومن بھی جتنا اللہ اس کو نوازتا ہے علم سے, رزق سے, تقویٰ سے, یہ اتنا ہی عاجزی والا ہوتا جاتا ہے, اتنا ہی جھکتا جاتا ہے. اب درخت جو ہے یہ کھجور کا, اس کا قد جتنا مرضی لمبا ہو جائے مگر جڑیں اس کی زمین میں ہی گڑی رہتی ہیں. اسی طرح بندہ مومن جتنا مرضی بلند ہو جائے وہ یہ نہیں بھولتا کہ وہ مٹی کی پیداوار ہے, اس کی جڑیں مٹی میں ہیں. اور یہ درخت ختم بھی ہو جائے تو اس کی لکڑی جو ہے وہ, اس سے لوگ ڈفرینٹ کام لیتے ہیں. اس زمانے میں تو گھروں کی کنسٹرکشن بھی ہوتی تھی, اس سے تنا جو ہے تھا یہ جو ہے نا, اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی اس تنے کا تھا, کھجور کے تنے کا. تو مومن بھی مر بھی جائے تو اس کا دیا ہوا علم, اس کی اچھی اولاد, اس کے اچھے شاگرد, اس کا چھوڑا ہوا صدقہ جاریہ لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ, آگے ہی آگے فائدہ مند ہی رہتا ہے وہ لوگوں کے لیے. پھر بھی مرنے کے بعد بھی, یعنی اس کا چھوڑا ہوا علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ درخت جو ہے نا, قریب قریب بھی ہوں, جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے جھنڈ کے جھنڈ, اتنے قریب قریب پورے پورے باغ لگے ہوتے ہیں, مل کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر شاخیں پیوست بھی ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں چلتا کس کی شاخ کون سی ہے. اس طرح مومن بھی جب مل جل کے آپس میں ساتھ ہو جاتے ہیں, اپنا وجود, یعنی اپنا وجود ان کا الگ ہونے کے باوجود اپنی شناخت نہیں الگ رکھتے کہ میں ہوں, میں یہ, میں وہ. تو کھجور کا درخت ایسا ہے جس کی کوئی چیز, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بے فائدہ نہیں ہے کوئی چیز بھی. اسی طرح مومن بھی کبھی اصلاح کر رہا ہے لوگوں کی, کبھی دین کے کوئی کام کر رہا ہے, کبھی لوگوں کی کوئی مشکلات میں ان کی کام آ رہا ہے, ہر وقت اصلاح میں لگا ہوا, اس وہ ہر طرح سے لوگوں کے کام ہی آنے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کھجور کا درخت ایسا ہے, اس کو کیئر نہ بھی ملے نا تو بھی بڑھتا رہتا ہے. اب اسے امیجن کریں کہ جو ڈیزرٹس کے اندر کون سا ایک صرف ٹری ہے جو کھڑا رہتا ہے, حالانکہ وہاں پہ تپتی لو ہے, وہاں پہ بریت ہے, وہاں پہ یعنی کیسے حالات ہیں نا, اس میں بھی وہ کھڑا رہتا ہے اور میٹھا پھل دیتا ہے. مومن بھی ہر حال میں, ہر جگہ پہ, ہر سختی میں, ہر طرح کے تکلیف دہ حالات میں بھی, مشکل ترین حالات میں بھی کھڑا رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے, اپنے فائدے پہنچاتا رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں اس کو لوگ پتھر مارتے ہیں کہ پھل اتاریں, پتھر لوگ کیا مار رہے ہیں, پتھر, اور وہ کیا دے رہا ہے, پھل. اسی طرح مومن بھی ہے, مومن کو بھی لوگ چاہے کتنے بھی برا بھلا کہیں, وہ ان کے ساتھ نیکی کا ہی سلوک کرتا ہے, اس نے سلوک کیا. میں اس لیے آپ کو ساری بات بتا رہی, اگر ہم نے بننا ہے نا مومن تو ہمیں اس درخت سے سیکھنا ہے کہ کیسے مومن بنتے ہیں. اس لیے اس کی ساری چیزیں جب لکھ لیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کھجور کے درخت کو دیکھیں گے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے, کشجرت طیبہ. تو کسی طرح کے حالات, کسی طرح کے دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں, کسی طرح کے بھی ماحول ہوں, لیکن یہ اپنا پھل جاری رکھتا ہے, یہ کھڑا رہتا ہے. پھر دیکھیں اس کی جڑیں مضبوط ہیں, تو یعنی آندھی اور طوفان اگر آتے ہیں تو گرتا نہیں ہے کیونکہ جڑیں مضبوط ہیں. اسی طرح مومن ہوتا ہے, اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے, آندھیاں چلیں چاہے طوفان آئے ان کو گرا نہیں سکتے. اس کا پھل سوکھنے پہ بھی کھایا جاتا ہے, چھوارے کھاتے ہیں نا آپ, مومن کا پھل بھی چاہے یعنی وہ بڑھاپے میں آ جائے یا مر بھی جائے تب بھی وہ فائدہ مند ہے. پھر دیکھیں کسی سے کچھ نہیں لیتا مگر ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنی نیکی کا سلسلہ لوگوں سے نہیں لیتا, اللہ سے ہی اس نے امید رکھی ہوتی. پھر یہ ایک ہی سمت میں بڑھتا ہے, یہ نہیں کہ پھیلاؤ کوئی ادھر جا رہی ہیں کوئی ادھر جا رہا, ایک سمت میں بالکل سٹریٹ اس کا تنا ہوتا ہے. تو مومن کی بھی ساری توانائیاں اللہ کے لیے لگتی ہیں ایک ڈائریکشن میں. یہ درخت بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس لیے لوگ اس کو لا کے لگانا چاہتے ہیں, پام ٹری جو ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں جو ریزورٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پام ٹریز ہی لگائے جاتے ہیں. تو مومن کا بھی اخلاق, اس کی بات چیت, اس کا طریقہ, اس کی ملنساری, اس کا لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت شخصیت کا مالک ہوتا ہے. تو بننا چاہیں گے سچے مومن تو پھر کھجور کے درخت کو سامنے رکھیں, اس کے پھل, اس کا اخلاق ہیں, اس کی شاخیں ہیں, اس کی نیکیاں ہیں, اس کے معاملات ہیں, اس کی جڑ, اس کی ایمان ہے. اور پھر دیکھیں یہ درخت ایک دن میں نہیں لگ جاتا, آپ آج اس کا بیج ڈالیں گے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو پلنے, بڑھنے, بڑے ہونے میں وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح مومن بھی راتوں رات صحابی رسول کوئی نہیں بن جاتا, مسلسل تربیت, کیریکٹر بلڈنگ, مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, کانسٹینٹلی جب نگہداشت کی جاتی ہے نا تو پھر جا کے درخت بنتا ہے. درخت بننے میں بڑا وقت لگتا ہے, اسی طرح ایک درجے پہ پہنچنے میں کہ آپ پھل دینے لگیں لوگوں کے لیے اس میں بڑا وقت لگتا ہے, بڑی محنت لگتی ہے. آپ نے دیکھا ایک ایک درخت کو لگانے میں صحیح نگہداشت, صحیح سب کچھ یہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے وہ درخت تک پہنچتا ہے. پہلے تو چھوٹی سی کونپلیں ہوتی ہیں, اگر اسی وقت اس کو ایسی ہارش حالات کا سامنا کرنا پڑے تو مر جائیں گی, پانی نہیں دیں گے مر جائیں گی. اس وقت کانسٹینٹلی کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد کیا, جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پانی دیتے ہیں اس کے بعد یا نہیں, یا پھر پانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی, بغیر اس کے ہی چلتا رہتا ہے, پھر بھی پانی چاہیے ہوتا ہے نا. تو اسی طرح کوئی قرآن کا استاد بن جائے یا عالم بن جائے یا مومن بندہ, کتنا ہی بڑا علم والا کوئی, کتنا ہی تناور درخت بن جائے, پھر بھی اس کو وحی کا پانی, یہ قرآن کا علم چاہیے ہی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک کورس کر لیا تو ہمیں گریجویٹ ہو گئے ہیں, اب ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں, بار بار تھوڑی گریجویٹ ہونا ہے ہم نے. نہیں, وہ درخت بھی بن جاتا ہے تب بھی پانی چاہیے. اور پانی کس سے تشبیہ دی جاتی ہے قرآن کریم میں؟ پانی سے تشبیہ کس چیز کو دی جاتی؟ وحی کو, وحی کا علم, قرآن. قرآن میں ہی قرآن کو پانی جو آسمان سے آتا ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اور پھر دیکھیں آکسیجن فضا میں چھوڑتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ فضا سے لیتا ہے نا, تو آکسیجن ہے اس سے صحت, تازگی. یہ بندہ مومن بھی ماحول کی کثافتیں ہوں یا طنز ہوں, تانے ہوں, لوگوں کی کتنی سازشیں ہوں, بری باتیں ہوں, وہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے, پی جاتا ہے, لیکن باہر اس کی طرف سے نیکی نیکی آتی ہے. اور جیسے یہ درخت بڑھتا جاتا ہے اسی طرح مومن کا ایمان بھی دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے, ترقی کرتا جاتا ہے. اور اگر رک جائے تو پھر یہ درخت نہیں ہے, کیونکہ یہ رکتا نہیں ہے, مسلسل ترقی کرتا ہے. کافی ساری چیزیں اور آپ بھی نکال سکتے ہیں, اب اتنا وقت نہیں ہوتا اس لیے میں بہت زیادہ اس میں نہیں ڈیٹیل میں جا سکتی. آپ بھی بہت ساری چیزیں اس میں سے پھر دیکھیے گا, اپنے گروپس میں ڈسکس کر لینا کہ کس کس طرح کھجور کا درخت کیسے فائدہ مند ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ بندہ مومن کے ساتھ اس کی مماثلت ہے. اسی طرح جب کلمہ طیبہ کا بھی ہم بات کریں گے نا, تو کلمہ طیبہ بڑا مضبوط ہے. اس کو یہ دنیا کی, یہ آج وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کبھی میڈیا بول رہا ہے, کبھی یہ کلمہ طیبہ کو نہیں ہلا سکتے, یاد رکھیں. کلمہ طیبہ اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا اسٹرانگ ہے اس کو نہیں ہلا سکتے، اس کے ساتھ دلیل ہے نا، یہ مضبوط ہے. اور جو یہ ہے جو کلمہ خبیثہ ہے، وما سلو کلمہ تن خبیثہ تن، کلمہ خبیثہ کیسا ہے، یعنی کلمہ خبیثہ کون سا ہے، جو شرک کا کلمہ ہے، کفر کے کلمے ہیں، ان کی تو کشکجر تن خبیثہ تن، وہ تو ایسے ہیں جیسے ناپاک درخت. خبیثہ تن نجت ست من فوق الارض، اکھاڑا گیا زمین کے اوپر سے، اس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ویڈز کا کہا، آپ ایسے پل کرتے ہیں وہ نکل اکھڑ کیا جاتا ہے، آپ کو ویسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا مضبوط ہے، حالانکہ وہ کوئی مضبوط نہیں ہے، اندر تک تو اس کی جڑیں ہی نہیں گئی نہیں. اسی طرح کلمہ تن خبیثہ تن ہے، یعنی شرک کا کلمہ یا کفر کا کلمہ، اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. آپ جا کے ذرا پوچھیں ان سے، کیونکہ یہ کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ جو ہے جب یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان کے پاس کیا بیس ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ تھوڑا ڈگ کرتے ہیں نا، تو کوئی ان کی بیس ہی نہیں ہے. یہ اوپر اوپر ہیں، شیلو ہیں، مالہ من قرار، کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، زبط کی طرح، جیسے وہ جھاگ ہے، وہ جھاگ اوپر اوپر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے دیتی ہے نہ کچھ ہے، بس اٹھا کے اس کو اتار کے پھینک دو، بس دیٹس اٹ. تو نہ اس کا کوئی پھل ہے ایسا. اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی حنزل کے درخت کے ساتھ، یعنی اس کی کوئی جڑیں بھی زمین کے اندر نہیں ہوتی، اوپر اوپر، اور کڑوا کسیلا پھل. مومن کا تو پھل کیا ہے؟ ذکر ہے، تسبیح ہے، قرآن کی قراءت ہے، اور نیکیاں ہیں، وہ اوپر چڑھتی ہیں، صبح شام اللہ کی طرف جا رہی ہیں، ہر موسم، ہر حال، ہر دن اور رات میں، ہر وقت پھل یہ اوپر جا رہے ہیں، اعمال صالحہ چڑھتے جا رہے ہیں اوپر، اور اعمال صالحہ لوگوں کو فائدہ دیتے جا رہے ہیں. پھل ہے نا، وہ لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس کے پھل سے، اس کا پھل کیا ہے؟ یہ نیکیاں. اس کے پھل سے کتنی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کی چھاؤں میں بیٹھ رہی ہے، وہ چھاؤں ہے لوگوں کے لیے. اور یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ اس کی کوئی ادھر سے آندھی آئی. اسی لیے منافق، یا اسی لیے جو کمزور ایمان والے ہوں، بالکل ان کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے ذرا ذرا. اچھا، یہ میں نے ابھی آپ کو کلمہ کفر کی بات کی نا، اسی طرح نمبر ٹو میں لکھے کہ کلمہ خبیثہ، ویسے جیسے ہم نے کلمہ طیبہ کے کالم بنائے تھے، اسی طرح کلمہ خبیثہ ایک میں نمبر ون ہے کلمہ کفر، نمبر ٹو کافر. ٹھیک ہے، کافر یا منافق یا جو بالکل ایمان کا کمزور ہے، وہ. اب وہ بھی کیسے ہیں اگر شخصیات کو لیں، کافر کو، منافق کو، یا اس کو، تو یہ کیسے ہیں؟ ان کی کوئی بیس ہی نہیں. یعنی کیسے؟ کہ جب کوئی آندھی آئے، طوفان آئے، کوئی ذرا سے سخت حالات آئیں، کہیں ذرا سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب ہم یہ ذرا زیادہ چیکنگ کریں گے مسلمانوں کی، اسی وقت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، نہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ، اسلام وغیرہ سے ہم نہیں لے سکتے، بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے آج کل کے حالات میں، نہیں چل سکتے. اس کی کوئی بیس ہی نہیں تھی. اگر اس کی بیس ہوتی مضبوط، یعنی عقیدہ اسٹرانگ ہوتا، ایمان اسٹرانگ ہوتا، تو ایسے کہتا؟ لیکن اس کی کوئی بیس ہی نہیں، اکھڑ گیا فوراً ہی. تو یہ دنیا میں، زندگی میں تو آندھیاں طوفان آنے ہیں، جس کی بیس اسٹرانگ نہیں ہوگی، جس کی جڑ زمین کے اندر نہیں پیوست ہوگی نا، وہ گر جائے گا. اب ہم ان دونوں میں سے کمپیئر کریں کہ کیا ہم اس میں تو نہیں ہیں کہ ہماری جڑ ہی اسٹرانگ نہیں ہے. ماں لہا من قرار، پھر اس کو کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، زمین میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں. یہ نفاق والے کی بھی ہو سکتی ہے اور کمزور ایمان والے کی بھی ہو سکتی ہے، کافر کی تو ہے ہی ہے نا. اور اس کے پھل کڑوے، بدمزہ، بدبودار، جو اذیت ہی دیتے ہیں لوگوں کو. تو ہم دیکھیں کہ میں کلوزر ٹو وچ ٹری، یہ شجرتن طیبہ تن ہوں یا یہ شجرتن خبیثہ تن ہوں، اور میں نے کیا بننا ہے، تو پھر مجھے کس میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، کیسی اپنے اندر کیریکٹرسٹکس پیدا کرنی ہے، میری جڑ کیسی ہونی چاہیے. اب سے میرے خیال ہم سب کو کھجور کے درخت سے بہت محبت ہو جائے گی، کیونکہ ہم ویسے بننا چاہتے ہیں نا. ہماری جڑ کیسی ہونی چاہیے؟ اتنی مضبوط، چاہے آندھی آئیں، طوفان آئیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہل جائے، نہیں، اتنی اسٹرانگ پینیٹریٹنگ ہوں کہ میں نہ اپنی جگہ سے ہلوں، میرے اعمال ایسے ہوں، دن رات فرشتے کہہ رہے ہیں واہ یہ کس کے اعمال آ رہے ہیں، صبح شام اوپر چڑھ رہے ہیں، اور میں پھل ایسے دیتی ہوں کہ انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ ہر حال میں میرے پھل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی ہر حال میں ان کو میری ذات سے فائدہ ہی فائدہ ہو،
چاہے میں دین کا کام کوئی کر رہی ہوں، چاہے میں سوشل ورک کر رہی ہوں، چاہے میں کس، اور میری ہر چیز سے فائدہ ہو، میری بات سے فائدہ ہو، میرے اخلاق سے فائدہ ہو، میرے حسن سلوک سے فائدہ ہو، میرے پاس جو ابلٹیز ہیں ان سے فائدہ ہو، میں ہر حال میں فائدہ پہنچانے والی ہوں اور میرا فائدہ ہمیشہ ہی رہے، حالات کے تابع نہ ہو کہ بس خوشی ہے تو میں بہت، میں موڈی اتنی ہوں، میرا موڈ اچھا ہے تو میں آج آپ کی سیوا میں بس زمین آسمان ایک کر دوں گی، جس دن میرا موڈ خراب ہے اس دن آپ کے ساتھ میں بات بھی نہیں کرنا چاہوں گی، تو یہ نہیں ہوتا پھر شجرات طیبہ، ٹھیک ہے، وہ موڈ والے بندے نہیں ہوتے، ان کا تو پھل کیسا ہوتا ہے، کلہا کلہین۔ اب کچھ بندے موڈی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن تو آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہے کہ آپ صاحب، سمجھ نہیں آتی کہ اللہ وہی بندی ہے، کل تک تو اتنی اچھی بات کری تھی، وہ آج ہی موڈ خراب ہو گیا، تو وہ ایسا نہیں ہے چلتا ہے، پھر اس کے اندر نہیں چل سکتا، پھر نہیں آپ شجرات طیبہ۔ تو یہ بننا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے ایسا، اور شجرات خبیثہ نہیں بننا کہ ہمیں بس اتنے ہی کمزور ہیں کہ پاس ذرا سی وہ ٹی وی کے اندر آج نیوز یہ سن لی اور اسی دن ہم نے کہا کہ یہ اتارو سب کچھ بھائی، یہ تو بہت مشکل ہے، نہیں یہ نہیں بننا، کیونکہ ایسے کو یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو وہ جب ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، حق جب باطل سے ٹکرایا تو باطل کو تو پتہ ہی نہیں کہ باطل کہاں، باطل ختم ہو جاتا ہے، وہ تو بس نظر آتا ہے اوپر اوپر بڑا یہ ضبط کی طرح، اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔